لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعتيك والخير إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ، جی الحمد للہ، سب لوگ فریش ہیں جی. آپ سے کچھ لوگوں نے نماز پڑھی ہوگی، کچھ نے کچھ پانی وغیرہ پیا ہوگا. ایسا تو نہیں کہ بریک کے دوران میں بھی ہم یہیں بیٹھے رہتے ہیں، صرف تھوڑا سا موو کرنا چاہیے تو جو ہماری سرکولیشن ہے اس کو بھی کچھ جگہ ملے. الحمد للہ ٹھیک ہے، گڈ. اچھا اب ان شاء اللہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا اپنا ریکیپ کریں گے. ماشاء اللہ آپ نے دیکھا کہ کتنے اچھے طریقے سے استاد نے جسٹ میں ہمیں بتایا کہ آخر ہم کیا پڑھنے لگے ہیں، اور اس میں اور سورۃ البقرہ میں کیا کیا مماثلت ہے. الحمدللہ تھوڑا سا ان شاء اللہ ریکیپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد استاد کے ساتھ اپنی تفسیر کو کنٹینیو کریں گے ان شاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگ مجھے نام کیا ہے، آپ لوگ سورۃ آل عمران کے کچھ مختلف نام لکھیں یہاں پر. جی الزہرا، بالکل بالکل ٹھیک ہے. جی باقی سب لوگ آپ لوگ بتائیں، نوٹس لیے آپ لوگوں نے؟ الاستغناء، بالکل ٹھیک ہے. الکنز، بالکل ٹھیک، ویری گڈ. جی الاستغناء، بالکل ٹھیک آپ نے لکھا سسٹر شبینہ، بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. جی نور العین، بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، گڈ. اچھا پھر اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی ایک چیز کے اتنے اس سے کوئی افیکٹ پڑتا ہے، یہ کیا خاص بات ہے؟ اس کی اہمیت، بالکل اس کی فضیلت، اہمیت، بالکل ٹھیک ہے، امپورٹنس پتہ چلتی ہے. کسی بھی ایک انسان کو اگر ہم مختلف ناموں سے بلاتے ہیں تو کوئی نام اس کی، جیسے اس کا کوئی لقب ہوتا ہے، اس کے کام کی وجہ سے اس کو کوئی ملتا ہے، کوئی کوئی محبت سے دیتا ہے، یعنی کہ اس کے ڈفرنٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں نا، ٹو شو دے آر اسپیشل. بالکل اس کے درجہ ہے، اس کی یہ اثرات ہیں میرے خیال سے، کہنا چاہ رہے ہیں آپ، امپورٹنس پتہ چلتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھیں کہ اس سورہ کی کس سورت کے ساتھ مماثلت بہت ملتی ہے. جی اس سورہ کی، یعنی سورہ آل عمران کی سورۃ البقرہ کے ساتھ میں، ٹھیک ہے. اچھا چلیے اب تھوڑی بہت ہم سب سے پہلے سملر ان دونوں کے اندر وہ کیا ہے. اچھا کوشش کریں کہ آپ لوگ سیکوینس وائز چلیں، جیسے آیات کے مطابق ہیں تو وہ آیات کے مطابق ون آفٹر دی ادر بتائیے. الف لام میم، کیونکہ ये दोनों ही सूरतें अलिफ लाम मीम से शुरू होती हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही सूरतें जो है वो अलिफ लाम मीम से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो सिमिलर चीज है इनके अंदर वो बताएं। अल्लाह की किताब का जिक्र अजमते कुरान है शुरू में। बिल्कुल दोनों में अल्लाह ताला की किताब का जिक्र है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की अजमत का बयान शुरू में, बहुत स्टाफ अजीम आयास। ठीक है, अजमत है कुरान, यानी कि कुरान की कुरान का जिक्र दोनों के शुरू में मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलें तो जी ये बताइए, अहले किताब मुसलमान। ठीक है, ये इन दोनों में क्या है कि यहूद और मुसलमान सूरह बकरा में, और बनी इसराइल नसारा नहीं, और सूरह आले इमरान में नसारा का जिक्र, यानी कि क्रिश्चियंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यानी क्रिश्चियंस के लिए बहुत ज़्यादा क्लियरली, और मुसलमान तो ऑफ कोर्स ही पूरा कुरान जब उम्मत मुस्लिमा के लिए आया है, तो इसमें भी हमारे लिए बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखें इसमें, तो ये मुझे बताएं कि कौन सी दो जंगें दोनों सूरतों में आती हैं। दोनों दोनों सूरतों के अंदर मुख्तलिफ जंगों की बात की गई है, तो आप लोग ये बताएं कि सूरह बकरा में किसकी, और सूरह अहद और बदर, तो ये अहद और बदर है किस में ना, जंगे उहद इन सूरह आले इमरान। वेरी गुड, सूरह आले इमरान के अंदर जंगे उहद की बात, और सूरह बकरा के अंदर बदर की बात की गई है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा ये बताएं कि सूरतुल अनफाल कब नाजिल हुई थी, सूरतुल अनफाल कब नाजिल हुई थी। उस्ताद ने बीच में मेंशन किया था ना, इन दोनों सूरतों के उससे रिलेशन में, सूरतुल बकरा के बाद। बिल्कुल ठीक है, गुड। अच्छा फिर उसके बाद आप लोग ये बताएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रैक्टिस थी सूरतुल बकरा के हिसाब से क्या थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक प्रैक्टिस, उनकी सुन्नत मिलती है, वो सूरतुल बकरा के हिसाब से क्या थी। आखिरी दो आयात कहते, बिल्कुल ठीक है, और सूरह तो आले इमरान की कौन सी आयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पे पढ़ते थे, और कब। सूरह तो आले इमरान की कुछ आयात थी जो वो तहज्जुद के पढ़ते थे, तहज्जुद पे उठ के पढ़ते थे, और कौन सी आयात थी, आखिरी आयात, यानी कि उसका आखिरी रुकू, तकरीबन आखिरी 10 आयात बोली जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, नहीं लास्ट टू आयात नहीं है, लास्ट टू आयात आयात है इसकी, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के टाइम पढ़ा करते थे सूरह आले इमरान के अंदर से। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा अब ये मुझे बताएं कि कयामत के दिन इन दोनों सूरतों का हमें क्या फायदा पहुंचेगा। कयामत के दिन इन दोनों सूरतों का क्या फायदा पहुंचेगा, और किस वजह से पहुंचेगा, ये भी क्लियर करें। बादल या परिंदे के झुंड की तरह, ठीक है, शेड ऑफ क्लाउड्स, बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसकी रिसाइटेशन करें, यानी कि इन सूरतों को अच्छी तरह से पढ़ा करें, सिफारिश करेंगे, जो इनको पढ़ते थे, जी बिल्कुल पढ़ते थे और अमल करते थे, गुड, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होगा, अमल में लाना, यानी कि पूरे अच्छे तरीके से इसका साथ रखना, पढ़ना भी और फिर अमल भी करना, सिफारिशी बन जाएंगी हमारे लिए। फिर उसके बाद आप लोग मुझे ये बताएं कि इन दोनों सूरतों से किस चीज का इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, किस चीज का इलाज इन दोनों सूरतों से किया जा सकता है, यानी जिसके लिए इन दोनों सूरतों में से आयात ली जाती हैं और फिर पढ़ी जाती हैं रुकिया के तौर पर, जादू के इलाज के लिए। बिल्कुल ठीक है, गुड, जादू के इलाज के लिए ली जाती हैं, वो साय करके जिन पर अमल करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, सहर के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए, बिल्कुल ठीक। एक चीज बहुत सिमिलर है सूरतुल बकरा में और सूरह आले इमरान में, कि इन दोनों सूरतों में किन किन का जिक्र किया गया है जो कि आपस में मिलती जुलती पर्सनालिटीज हैं कुछ कुछ, यानी एक फर्द की बात की जा रही है, एक पर्सनालिटी की, तो वो कौन कौन सी हैं दोनों में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरतुल बकरा में और जी फिर सूरह आले इमरान के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। इन दोनों में क्या चीज सेम है, क्या क्या चीज सिमिलर है, यानी क्यों इन दोनों को हम इस तरह से एक तरह से कोरिलेट कर रहे हैं, इनकी विलादत, इनकी बर्थ, बिल्कुल यानी कि बगैर वाला से इस तरह से दुनिया में आना, तो दैट इज वाई इसकी वजह से ये चीज क्लियरिफाई की जा रही है। जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम दोनों की पैदाइश नॉर्मल नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम एक चीज इसके अंदर देखते हैं कि उस्ताजा ने कुछ इनके टॉपिक्स भी बताए हैं, वो आप लोग बताएं। ठीक है इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर स्टॉप करेंगे, ठीक है, और तफसीर स्टार्ट करेंगे। आज बुलाएंगे शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
فرمانے والا ہے. کسی بھی صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے نام کا آ جانا, اللہ تعالیٰ کے ذکر کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ کسی کام کی برکت اللہ کے نام سے. اور اللہ کا نام شروع میں بسم اللہ کے طور پہ پڑھنا کوئی رسم نہیں ہے, سنت تو ہے, حکم بھی ہے, لیکن اصل میں قلب مومن کے دل کی کہانی ہے. ہر چیز میں چونکہ اللہ کا نام ہوتا ہے تو پھر جب اللہ کا ذکر ہو, اللہ کا کلام ہو, تو پھر اللہ کا ذکر کیوں نہ ہو. کیونکہ آج اگر سورت کے شروع میں آپ نے پڑھی ہے تو اس کے بعد آپ نے بہت دن کے بعد پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی.
جب کوئی چیز بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے تو پھر ہم بعض دفعہ اس کی اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے. بہرحال سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, حروف مقطعات سے. سورت بقرہ کے آغاز میں بھی بات ہوئی تھی کہ مکی سورتوں کے آغاز میں کچھ ایسے الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ توڑ کے پڑھنے کا حکم دیا, اکٹھا نہیں پڑھتے تھے. اور ان سورتوں میں سورت البقرہ کے بعد اب سورت آل عمران بھی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورت یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ کیوں آتے ہیں اور اس کی کیا خاص وجہ ہے. تو شروع میں الف لام میم اور اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ بھی آئے ہیں. کون کون سی صورتیں؟ چھ صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں. سورت البقرہ, سورت آل عمران, سورت عنکبوت, سورت روم, لقمان اور الف لام میم سجدہ. ان کے مقاصد وہی تھے جو سورت البقرہ میں ہم نے دیکھے کہ عربوں کو اپنی زبان دانی پہ بڑا مان تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے بس کرنے کے لیے بتا دیا کہ آؤ اس کتاب کا مقابلہ تو کر کے دکھاؤ کہ جس کتاب کو تم جان ہی نہیں سکتے. اور جیسا کہ سورت کے انٹروڈکشن میں ہم یہ بات کر چکے کہ اس سورت کی پہلی 32 آیتیں 1 سے 32 غزوہ بدر کے موقع پہ نازل ہوئیں, 33 سے 64 آیتیں سن 9 ہجری نمبر 65 سے 99 میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی, اور 100 سے پلس آیتیں اوپر جو ہیں وہ غزوہ احد کے تناظر میں آ جانا ہم سب کو اس بات کا بھی یقین دلاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور اس کلام کا کوئی عرب تو عرب کے اندر اور ان کی مماثلت میں جو باتیں ہوئی تھیں اس میں ایک دو باتیں رہ گئی تھیں, وہ ابھی یہاں نوٹ کر لیں تاکہ پھر اس کو فائل کے اندر اسی جگہ سیٹ کر دیں گے اور آپ اپنے نوٹس میں اس کے انٹروڈکشن میں لکھ لیجئے کہ سورت آل عمران جو ہے اس میں شریعت کا کوئی ایک حکم بھی نہیں ہے. اس لیے دل کھول کے سنیں. بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں نا کہ سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا. تو سورت میں دوسری بات یہ کہ سورت میں دعاؤں کی کثرت ہے. سب سے زیادہ دعائیں شاید قرآن پاک کی اگر آپ جمع کر کے دیکھ لیں تو اسی سورت میں آپ کو ملیں گی. اور اس سورت اور غزوہ بدر دونوں کو ملا کر شمس و قمر بھی کہتے ہیں. شمس اور قمر. سورت بقرہ کیا ہے؟ شمس. اس کا انداز ذرا گرج والا تھا, جوش والا تھا, جس میں یہود کے ناطے سے بعض دفعہ بڑی سخت آیتیں بھی گزری. لیکن سورت آل عمران بڑی ٹھنڈی سورت ہے, قمر چاند کی روشنی کی طرح. اور اس کے اندر نصارہ کی جو لاڈلی لاڈلی باتیں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تناظر سے اس کا بھی تذکرہ آتا ہے. الف لام میم کے بعد جو اگلی بات شروع ہوتی ہے جس کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے لے کے 5 آیتیں ہیں, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں نازل ہو رہی تھی یہ سورت, تو لہٰذا وہاں بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے بلکہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہے, الہ نہیں کوئی مگر وہی. اور وہ زندہ بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے. بالکل یہی انداز آپ کو آیت الکرسی کے شروع میں دکھا, اور یہی انداز آپ کو سورت طہٰ میں بھی دکھے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قرآن پاک میں اسم اعظم ان تین آیتوں میں ہے. آپ دیکھیے قرآن کا ایک مزاج سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزوں کو بہت ایمفیسائز تو کیا گیا لیکن اس کے بارے میں ایگزیکٹلی نہیں بتا دیا گیا کہ بس یہ ہے یہ ہے. مثلا جیسے آپ دیکھیے کہ لیلۃ القدر راتوں میں ڈھونڈو, پانچ راتوں میں سے کوئی ایک آیت رات ہوگی جس کے اندر یہ رات ہوگی, تاکہ کچھ کوشش تم بھی تو کرو نا. اور اس سے استاد کو بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ استادوں کو بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہر بات نہیں بتا دینی چاہیے اور اسٹوڈینٹس بس سنتے سنتے سو ہی جائیں, بلکہ ان کو اپنے دماغ کو بھی تھوڑا سا حرکت میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہاں کہا کہ ڈھونڈو. اور اسی طرح سے اسم اعظم کی بہت فضیلت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. تو اگر ہم ان تینوں آیتوں, سورت آل عمران کی پہلی آیت, آیت الکرسی اور سورت طہٰ کی آیتوں کو دیکھیے, تو تینوں میں جو لفظ مشترک ہے نا وہ الحی القیوم ہے. اس لیے بہت سارے علماء کرام کا یہ خیال ہے, یقینی بات تو ہم نہیں کہہ سکتے, جیسے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے, اس میں اعظم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بہت بڑی مشکل میں آتے, معاملے جب تنگ ہوتے, تو آپ پڑھا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اے زندہ اور اے تھامنے والے میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. سورہ طہٰ کی آیت کا نمبر بھی نوٹ کر لیجئے, 111 111 ہے. تو گویا کہ ایک بندے کو رگے جھکنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا, اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس کو اپنا مانا جائے. ہم سب کا بھی یہی کام ہے کہ اللہ ہی کو سب کچھ سمجھے. یہ نہیں کہ اللہ کو کچھ سمجھو بلکہ اللہ کو سب کچھ سمجھو. بہت سارے لوگ اللہ کو کچھ سمجھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا, حالانکہ اللہ کو جب تک سب کچھ نہیں سمجھے. یوم کا کارنامہ دیکھو, اب دلائل دیے جا رہے ہیں اللہ کے رب ہونے کے, گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ عبودیت کے جذبے اللہ میں ڈھونڈو. دیکھیے اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ شرک کیا ہے, تو شرک کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عبودیت کے جذبوں کو کسی اور میں ڈھونڈنا, اللہ کے آگے جھکنے, اس کی ذات میں کھونے, اس سے مانگنے کی بجائے کسی اور سے مانگنا, کسی اور سے اس کی امیدیں رکھ دینا. تو فرمایا کیا, دیکھو اس کا کارنامہ کیا ہے, نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب حق کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا الحی اور القیوم کا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ اس نے کتاب نازل کی. جو جان لو کہ یہ کلام کس کا ہے, کس نے اتارا ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سارے رائٹر اپنے وقت کے بہترین رائٹر ہوتے ہیں, لیکن آنے والے دور میں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. شیکسپیئر کی لکھی ہوئی باتیں آج کوئی نہیں پڑھے گا. بڑے بڑے انگلش اور اردو کے بڑے بڑے لکھاری آئے اور چلے گئے, آج ان کی زبانیں ختم, کیونکہ اس دور کے تقاضے پورے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ چونکہ الحی اور القیوم ہے, اس لیے پھر اس کا کلام بھی زندہ ہے اور تھامنے والا. قرآن زندہ کیسے, 1400 سال بلکہ 1434 سال ہو گئے اب, تو آج بھی زندہ لگتا ہے. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے, اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہذا کتاب ینطق بالحق, یہ وہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے. ہر بندے کو ایسے لگتا ہے کہ یہ میری ہی کتاب ہے. سینکڑوں کے اعتبار سے ہمیں شیئرنگز آتی ہیں اسٹوڈنٹس کی, جس میں یہ مضمون کامن ہوتا ہے کہ یہ کتاب تو لگتا ہے میرے لیے. ایسٹ ویسٹ ناروے اوسلو ہیوسٹن, جہاں جہاں بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہ گواہیاں موجود ہیں. कि जो सोच के आते हैं वो सुबह क्लास के अंदर आ जाता है। आपको कैसे पता चलता है ये हमारी बातें? तो मैंने कहा मुझे कैसे पता चल सकता है, किसी को भी नहीं चलता। आप मेरी बात छोड़े, आप पिछले साल की रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, उसमें भी यही बात हो रही होगी। तो ये अल्लाह का कलाम है। और अल कयूम कैसे है किताब? सूरत कहफ में आप किताब की एक खूबी पढ़ेंगे, कय्यिम लियुनज़िरा, कय्यिम है ये किताब, यानी ये किताब थाम लेती है। अगर आजकल आप अपनी जिंदगी में किसी हादसे से गुजर रहे हैं, अगर आजकल आप टूटे हुए हैं, आजकल अगर किसी ने आपको छुटलाया हुआ, अगर किसी ने आपको ठुकराया हुआ, कोई औलाद का, कोई माल का, कोई शौहर का, कोई दुनिया का गम, इसको थाम ले। देखिए, इसको कयूम के नाते से एक अलग ही बात बता रही हूं, इसको आप भी समझ लीजिए कि इस किताब को आप अपने सुख खुशी के दिनों में थाम लें, अपनी खुशियों में इस किताब को थाम लें, आपके गम के दिनों में ये किताब आपको थाम लेगी। आप इस किताब को अपनी डे टू डे लाइफ यानी रूटीन लाइफ में पकड़ लीजिए, फिर जब कभी इंसान होने के नाते और फितरत का असूल होने के नाते हमें कोई गम आएगा ना, तो ये किताब आपको टूटने नहीं देगी। वल्लाही, इस किताब से बेस्ट फ्रेंड कोई है ही नहीं। माँ, बाप, भाई, शोहर, बच्चे, माल, दौलत, दोस्त, अजीज, खानदान, बिरादरी सब छोड़ जाए, ये किताब आपको थाम लेगी, क्योंकि ये अल हय्युल कय्यूम की नाजिल करदा। और क्या खूबी है इस किताब की, मुसद्दिक लिमा बैन मुराद, तौरात और इंजील की बातों को वेरीफाई करती है। आगे हम पढ़ेंगे, इस किताब को मुहैमिनन कहा गया, सूरत मायदा में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तौरात और इंजील की ठीक बातों को ये किताब वेरीफाई कर देती है। आज चेंजेस हो गई, अभी बात होगी, आगे आप देखेंगे खुद बखुद, लेकिन कुरान पाक ने उन दोनों किताबों की असल कॉपी को सेव कर लिया। हम इसको अपनी एडिटिंग की जुबान में समझते हैं, जैसे आप देखिए कि डेली रिकॉर्डिंग होती है ना, तो हम इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं, फिर ये एडिटिंग जो है हमारी हर उस बंदे के साथ शेयर होती है जो एडिटिंग पे काम करता है। अब एक ओरिजिनल कॉपी हमारे उस कंप्यूटर में जहां हम इसको सेव करते हैं, बात हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरी जगहों पे उसकी कॉपीज खुल जाती हैं। अब एक करें, उसके अंदर से कुछ निकाल दें, कुछ डाल दें, कभी उसकी आवाज कम कर दे, ज्यादा कर दे, वो कर सकती है। समटाइम जब वो एडिट होके हमारे पास आती है और वो सेव कर देंगी जब, तब वो उसको चेंज नहीं कर सकती। जब वो फाइल हमारे पास आती है तो हम देखते हैं, अरे कहते हैं शायद ये कि नई सिस्टर थी, इन्होंने तो बहुत ही काट दिया, जुमले टूट गए, कहीं गलतियां छोड़ दी, अब क्या करेंगे हम? फिर हम कहते हैं सबसे पहले चेक करते हैं, देखो ओरिजिनल कॉपी सेव है ना, वो होती है, हम दोबारा उसको खोल के किसी और से सेव करा लेते हैं। इतनी बात वाज़ है। तौरात और इंजील पे आज बात होने वाली है, इसलिए आपका माइंड बना रही हूँ। तौरात और इंजील अपने वक्त की किताबें थी, अल्लाह सुबहाना ताला ने उनको दुनिया में भेजा, बिल्कुल नेचुरल ओरिजिनल फॉर्म थी उनकी। जब कोई किताब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होती है तो वो बिल्कुल दुरुस्त होती है कि वक्त के साथ साथ जब लोग उस किताब में से कुछ एडिट कर देते हैं, कुछ डाल देते हैं। हम दो तरह से एडिटिंग करते हैं, मसलन जैसे टंग स्लिप्स निकाल दी, कफिंग निकाल दी, कोई पीछे से आप लोगों की आवाज है तो वो निकल गई, कहीं खांसी की आवाज, नजले की आवाज, कुछ भी वो निकलती है। फिर इसी तरह दूसरी एडिटिंग होती है, हम उसमें कुछ डालते हैं, जहां तिलावत सुनाई जाती है वो उस फॉइल में डालें, और इसी तरह की बाकी चीजें। फिर क्या होता है कि वो एक बिल्कुल एक सीधी सी फाइल होके चलने लग जाती है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो लोग बाद में सुने उनका टाइम सेव हो, उनको कम वक्त में पूरी सही चीज मिल जाए और गलती दोहराई ना जाए। अल्लाह सुबहान तआला जब भी कोई अपनी किताब नाजिल करता है ना, तो उस वक्त अल्लाह ताला उसको बिल्कुल वक्त और जमाने और हालात के मुताबिक सेव करके भेजता है। और कुरान हो या तौरात हो या इंजील हो, इसके बाद कि जैसे कि आम लोग मेरे आप जैसे पीडीएफ को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो कंप्यूटर मास्टर्स होते हैं ना, उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि वो पीडीएफ को भी खोल सकते हैं, उस पर चेंज कर लें, कुछ भी कर लें दिया। अब जब चेंज किया, एक कॉपी खराब की, दूसरी खराब की, और इतनी कसरत में किताबें छपती कोई नहीं थी उस दौर में, आप ये कह लें। नतीजा क्या हुआ कि असली कॉपी के मुकाबले में नकली कॉपी आम हो गई। आप इसको एक नोट की एग्जांपल से समझें। गवर्नमेंट एक करेंसी इशू करती है, नया नोट सब जगह गया, बिल्कुल ठीक है। किसी जगह कोई मन चला ऐसा है कि उसने उसकी कॉपियां बनानी शुरू कर दी। एक आधा बंदा होता है तो पकड़ा जाता है, उसकी वो कॉपी पकड़ के आपने जाया कर दी, उसको जेल में डाल दिया, बात समझ आ गई। एक बहुत बड़ा माफिया हो, हजारों की तादाद में नकली नोट आम कर दे, तो आप बताइए कि अकलमंद हुकूमत क्या करेगी? अब वो सारे नोट इकट्ठे नहीं करेगी, वो कहती तुम रखो अपने पास, जो उनका अपना असली नोट था ना उसको बैन कर देगी कि बस भाई आज के बाद ये 5 का नोट खत्म, 10 दे दो हम चेंज कर देंगे, और उसके बाद जब कोई नोट दिखेगा तो हम नहीं मानेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब जब वो पिछला नोट हो गया बैन, अब आ गया उसकी जगह नया नोट, और लिख दिया जाता है कि ये पुराना नोट अब वैलिड नहीं है। अब अगर साल 6 महीने बाद किसी की कॉपी किताब में रखा हुआ या कहीं शौहर से छुपाया हुआ गद्दे के नीचे से 5 का नोट निकल आया, और वो ले आए बैंक के पास कि ये मुझे दे दीजिए, तो वो क्या कहेंगे कि सॉरी इट्स नॉट वैलिड एनी मोर। ठीक है, बस इसको समझें। जब लोगों ने अल्लाह के दीन में मिलावट शुरू की, उसकी नकली जाली कॉपियां बनाई, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उस पिछली किताब को बैन कर दिया और कहा कि वानजल अल फुरकान। अब इन तीन लफ्जों को आप समझेंगे, अल्लाह ताला कहते हैं व अनजल तौरात मिन कब्ल हुदल लिन्नास, ये पहले लोगों के लिए हिदायत का जरिया थी, पहले किससे पहले, अनजल अल फुरकान से पहले। ठीक है, उतर गई, खत्म हो गई, अब उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, इसलिए आप इसको छोड़ दो। और जिन लोगों ने ये चेंजेस की अल्लाह की किताबों में, तो इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद, बेशक जिन लोगों ने अल्लाह तआला की आयतों का इनकार किया, इनके लिए सख्त अज़ाब है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिकाम, अल्लाह तआला जबरदस्त इंतकाम लेने वाला है। बात क्लियर है? बिल्कुल समझ आ गई। कितने सवाल हैं लोगों के दिमागों में, तौरात क्या थी, इंजील क्या है, वो क्या है, वैसे क्यों नहीं हुई, ऐसे क्यों नहीं हुई। तो आइए जरा थोड़ी सी बात हम तौरात और इंजील पे करते हैं। आपको मकसद नजूल तो समझ, इंजील अपने वक्त में बिल्कुल वैलिड थी, मैंने इंदिल्लाह थी, अल्लाह ने दी, लोगों को दी, पढ़ो लिखो सुनो। लेकिन जब लोगों ने उसमें मिलावट शुरू कर दी, पीछे हम पढ़ चुके 2 दफा पहले ही पारे में, तलबिसुल हक वला तलबिसुल हक बिल बातिल व तक्तुमुल हक व अंतुम तालमुन, उलमा यहूद तुम किताब में इधर की बातें उधर मिला लेते हो और कुछ बातें छुपा लेते हो और तुम जानते हो। अल्लाह ने उसको वैलिड ही नहीं किया, खत्म हो गई बात। अब आज के दौर में लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा जी ये कौन सी बड़ी बात है, इसको कितनी जरूरत है, और ऐसे क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इसका ये क्यों नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आप देखिए कि जब कभी भी इस तरह का मामला आता है कि पिछली चीज को खत्म करके अगली चीज ले आई जाए, तो गवर्नमेंट क्या पिछली चीज को एक्सेप्ट करती है? मिसाल है कि आप अमेरिका में जाते हैं, पहले उनका ग्रीन का जो पासपोर्ट है उसका कलर कोई और की, अब वो किसी म्यूजियम में तो रख देंगे, लेकिन आप एयरपोर्ट पे जाके वो चीज पेश करके उसकी जगह पे निकलना चाहेंगे, बाहर तो नहीं जाने देंगे ना। तो कल तक तौरात और इंजील अपनी जगह पे बड़ी खूबसूरत किताबें थी, आज वैलिड नहीं रही, सीधी सी बात है। एक मतरूका नोट जब नहीं चलता किसी स्कूल में, किसी दुनिया के कारखाने में, किसी मॉल में, तो अल्लाह की उतारी हुई किताब क्यों बदले? ठीक है, तो यहां अल्लाह ताला ने यही बात बता के हम सबको इस बात की खबर दे दी कि पहले उतरी थी अब नहीं उतरी। अच्छा जी, تورات لفظ کو دیکھتے ہیں، یہ کہاں سے، کیا روٹ ہوگا تورات کا؟ اب ہم سورۃ آل عمران سے روٹ ورڈز اور وضاحت تفسیر کے اندر کیا کریں گے، کیونکہ اب کوئی کوئی لفظ بیچ میں آیا کریں گے نا، تو ہم اس کو ریپیٹیشن سے بچانا چاہتے ہیں. نہیں، غلط ہے. و ر یا وریا، وریا کہتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے، ایک لفظ بھی قرآن میں آئے گا، پتھر کو دوسرے پر رگڑنا، فرکشن کے معنوں میں. تورات کا لفظ وورا یا سے ہے، کہتے فرکشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے. دو پتھروں کو جب آپ ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں نا، دیکھیں اس وقت آپ لوگ لکھا کریں، آپ لوگ کچھ اور دیکھتے ہیں یا لکھتے نہیں ہے نا، تو میں ڈسٹریکٹ ہوتی ہوں کہ شاید میں غلط بتا رہی ہوں. جو بولا جاتا ہے نا، جتنا بس توفیق کے لکھ سکیں، یعنی آپ میں سے کچھ ایسے ساتھی ہیں مجھے پتا نہیں لکھ سکتے، لیکن اگر آپ اس وقت کسی اور بک میں ڈھونڈیں کہ کہیں اس کا کچھ اور لکھا ہوا ہے، تو ہم وہاں سے دیکھیں گے، تو یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. اس سے بس سمجھیں کہ جیسے نماز میں امام کے، بلکہ یہ بات اصلاح کے لیے کر دوں، کبھی کبھی مجھے آواز آتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب نماز میں امام اونچی آواز پڑھتے ہیں نا جماعت، تو پیچھے آپ کو سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سورت ہوتی ہے وہ نہیں پڑھنی ہوتی. بعض دفعہ میں نے مغرب کی نماز کہیں پڑھاتے ہوئے سنا ہے کہ جو ساتھ والے ہوتے ہیں نا، وہ بھی پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں تو سوچتی ہوں کہ وہ سورت پڑھوں جو اب یہ کلاگ ایشو تھا، اس سے ذہن سے نکال دیں، واپس آ جائیں تورات پہ. و ر یا، ٹھیک ہے، پتھر کو پتھر پہ رگڑنا فرکشن ہوگی، فرکشن سے روشنی ہوتی ہے، تو تورات کا مطلب تھا روشنی. قانون کے معنوں میں بھی یہ لفظ عبرانی میں استعمال ہوتا تھا، لا، بک آف لا تھی. انجیل کا لفظ نون جیم لام نجل، چوڑا اور وسیع کے معنوں میں عربی میں، خوشخبری کے معنوں میں، یعنی تورات احکامات کا مجموعہ تھی، ویری سالڈ لا بک. اگر آپ میں سے کسی نے لا پڑھا ہو تو اس کو پتا ہوگا کتنی بورنگ بکس ہوتی ہیں، ذہیم قسم کی موٹی تھک کتابیں، اس لیے یہود میں سختی آتی ہے. اور انجیل خوشخبریاں، گلیڈ ٹائڈنگ، لو 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 کی بات ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تورات جو نازل ہوئی تھی تو اس کی 12 کاپیاں کروائی گئیں اور 12 قبیلوں کو دے دی گئیں، پیچھے سے آپ پڑھ، ہر قبیلے کو دے دی. پھر کیا ہوا، ہر قبیلے کے پاس اس کی کاپی چلی گئی. 586 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، بخت نصر نام کے ایک بادشاہ نے یہود پہ حملہ کیا. پیچھے ہم سن چکے ہیں پہلے پارے میں، دوری بت علیہ مزلہ میں، وہی بات ادھر دہرائی جا رہی ہے. بخت نصر نام کا ایک کافر بادشاہ تھا، اس نے اس دور کے مسلمان یعنی یہود پہ حملہ کیا، ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، تو رات اس کے اندر ہی دب گئی اور لوگوں کو غلام بنا کے چلا گیا، بابل میں لے گیا. کہاں پڑی تھی بات، یاد آ رہی ہے کچھ؟ ہاروت و ماروت، جی شاباش، وہی واقعہ ادھر ہی، کہ یہ بیبلینز کے ہاتھوں میں غلام بن گئے اور وہ کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھوں سے سب کچھ چلا گیا. پھر وہ حضرت عزیر والا قصہ یاد کریں، وہ گزرے اور تورات آئی. تو لہذا جو اصل تورات تھی وہ ختم. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی جو تورات ہے، اب وہ تورات تو ختم، کسی کو اتنا تک نہیں پتا کہ وہ تورات کس زبان میں نازل ہوئی تھی. یہ مزے کی بات ہے، کیونکہ اب ٹرانسلیشنز موجود ہیں نا، ہیبرو میں کر لی، کسی میں کر لی. آج کی جو تورات ہے نا، یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک، تاریخ بنی اسرائیل قرآن میں آتی ہے، میرا خیال ہے مسلمانوں کی بھی سیرت سے زیادہ آتی ہے، ترتیب سے بھی آتی ہے. سورہ قصص میں ہم حضرت موسیٰ کی ترتیب پڑھیں گے، سورت دوحا میں آتی ہے، اور اسی طرح اور بہت ساری صورتوں میں. ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے. دوسرا اس میں جو حصہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا ہے، جیسے نبی کی سیرت. تیسرا، چند صحیح آیات بھی موجود ہیں. آج بھی تورات نام کی جو بائبل کا جو مجموعہ ہے، جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اس میں کچھ حصہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اصل چیز میں ہی کچھ ملاتے ہیں نا. مثال ہے کہ اگر کوئی کالی مرچوں میں سمجھے کہ کوئلہ ملاتا ہے، تو خالی کوئلہ تو نہیں لوگوں کو کھلائے گا، کچھ تو کالی مرچیں ہوں گی نا. بالکل یہی بات ہے، اصل بھی ہوتا ہے لیکن اتنا تھوڑا. لیکن ظاہر ہے کہ عام لوگوں کے پاس کوئی کرائیٹیرین نہیں ہے اس کو پرکھنے کا، اس لیے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. چوتھی چیز جو تورات کے اندر موجود ہے، وہ ہے تحریف شدہ آیات، چینجڈ ورسز، جو ان کے علماء نے، مفتیوں نے اپنے فتووں سے ختم کر دی. ٹھیک ہے، تو اب بتائیے تاریخ بنی اسرائیل کی ہمیں ضرورت ہے قرآن میں مل جاتی ہے الحمدللہ. موسیٰ کی زندگی کی کہانی قرآن میں مل جاتی ہے, مل جاتی ہے. اور رہ گئی وہ آیتیں جو اللہ کی طرف سے تھیں, وہ کہاں سے ہم لیں, وہ بھی قرآن میں ہے. آپ کو سورت مائدہ پڑھتے ہوئے لکھاؤں گی انشاءاللہ. بہت ساری تورات اور انجیل کی آیتیں جو آج بھی ویلڈ ہیں وہ قرآن میں اللہ نے سیو کر دی. چینج آیتیں, کیا ہم ان کو لینا چاہتے ہیں, کوئی ملاوٹ ڈالی چاہتے ہیں, تو کس کو ضرورت ہے پھر تورات پڑھنے کی. آج حضرت عمر کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے جب ایک کاغذ تورات کا دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کیا کہا کہ موسیٰ, اے عمر, اگر وہ موسیٰ جن پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی اگر وہ بھی آج آ جائیں تو تم ان کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو لہٰذا پتہ کیا چلا کہ ہمیں اس وقت تورات کی ضرورت نہیں, ہاں اپنے وقت میں تھی. اور تورات پہ بہت زیادہ بات سورت مائدہ میں بھی ہوگی انشاءاللہ, ڈیٹیل سے ہوگی. آگے چلتے ہیں انجیل پہ. آج کی انجیل کیا ہے؟ پہلی بات تو لکھ لیجئے کہ انجیل نام کی کوئی کتاب عیسیٰ پہ نہیں اتری. بڑی دلچسپ بات ہے یہ, بہت پہلی دفعہ سب کو بڑی حیرت ہوتی ہے. آج تک ہم یہی سوچتے آئے نا کہ ایک کتاب اتری ہوگی عیسیٰ علیہ السلام پہ اور اس کے اوپر باہر موٹا سا ٹائٹل ہوگا انجیل کا, اور نہ اٹھائے جانے کے جو آخری تقریباً 2.5 سے 3 سال تھے ان کے حالات ہیں, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے لاسٹ اباؤٹ 3 ایئرس جو تھے وہ اس میں موجود ہیں. دوسری چیز سیرت ہے, حضرت عیسیٰ کی کہانی پیدا ہونے کی, ان کے ماں باپ کی باتیں. تیسری چیز اقوال عیسیٰ, حضرت عیسیٰ کے قول ہیں اس میں. ابھی میں آپ کو ٹیلی کر کے حدیث سے بتاؤں گی تو آپ کو بات اور کلیئر ہوگی انشاءاللہ. کچھ حصہ اس میں اللہ کا کلام ہے جو عیسیٰ پہ وحی کے ذریعے اترتا تھا. اور پانچویں چیز اس میں لوگوں کی من مانی باتیں, تحریف, کس نے لکھی, کس نے جمع کی, کس نے تبدیلیاں کی, کسی کو نہیں پتا. آج متی, لوکا, یوحنا اور مرقس, یہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے نام تھے. بعد میں لوگوں نے پائل اپ کی اور لکھ دی. کسی کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. ایک ایک انجیل ایسی ہے جس کو انجیل برنواس کہتے ہیں, یعنی برنواس نام کا ایک آپ کا سواری جو بالکل آپ کے ارلی دور کا تھا, اس نے جب حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد ایک کتاب پائل اپ کی, وہ بالکل ٹھیک تھی. اور اتفاق دیکھیے کہ مجھے اس کا اردو ترجمہ پڑھنے کا موقع ملا. وہ بہن ہے اس وقت, کسی کے پاس دیکھیں تو لے لیتے ہیں. پوری دنیا میں اس کی اشاعت پہ پابندی یا اجارہ داری ہے لوگوں کی, کیونکہ وہ انجیل اور آپ قرآن کھول کے دیکھیں تو آپ کو ایک لگتا ہے, کیونکہ اس میں چینجز نہیں ہوئی ہوئی. جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا تھا, اس کے بعد جو ان کے 12 صحابی تھے جنہوں نے کہا تھا کیا فکر نہ کریں کہ نہ ننسا کے ہمارا لیڈر تو اب آسمان پہ اٹھا لیا گیا تو اس پیغام کو کیسے سیو کریں, انہوں نے ان کی ساری باتیں جمع کر کے لکھ لیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ پیور تھی. بعد میں یہ جو دوسرے ہیں, یوحنا ہے, لوکا ہے, متی ہے, یہ کئی 100-100 سال بعد لکھی گئی کتابیں, اس میں چینجز ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ خود مانتے ہیں, آج کرسچینز خود مانتے ہیں کہ آج ہماری انجیل کے جو الفاظ ہیں یہ خدائی الفاظ نہیں ہے. قرآن کے لیے تم کہتے ہیں نا, قرآن بولتا ہے بل ہوا کلام اللہ. دیکھیے ایک طرف قرآن ہے 1400 سال سے نہیں بدلا, اس کی زبان, زبر, زیر, پیش, واحد, جمع, تثنیہ سب سیو ہے. اور ایک طرف دیکھیے کہ یہ پرانی کتابیں نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں یہ ڈیوائن انسپریشنز ہیں, اللہ کی طرف سے کچھ انسپریشنز ملی جو لوگوں نے مل کے لکھ لی اپنے لفظوں میں. لیا کہ ان کتابوں کے سورس کی آج ہمارے لیے کیا اہمیت ہے. ابھی آپ کا ذہن اتنا نہیں کھلے گا, میں مانتی ہوں, اور سوری فار دس کے بہت سخت باتیں, یعنی بہت ذرا بڑی باتیں, لیکن بعد میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. دیکھیے کہ اگر آپ تورات اور انجیل اس کا کمپیریزن قرآن سے کریں, نو کمپیریزن. ٹھیک ہے, کمپیریزن ہے ہی نہیں, یہ تو 100% بات سچ ہے. آپ تورات اور انجیل کا کمپیریزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کر لیں, حدیث کا مضمون چونکہ آپ کو بھی میں نے پڑھایا نہیں اس لیے میں اس پہ خود ہی بتا رہی ہوں کہ آپ کو ہو سکتا ہے یہ بات نہ سمجھ آئے. اگر آپ ان کتابوں کا تورات اور انجیل سے بھی کمپیریزن کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعیف حدیثیں, یعنی جو حدیث کی کیٹیگری میں چھ ہے, وہ کیا ہوتی ہے اس وقت نہیں بتا سکتی. بس یہ ذہن میں رکھے کہ ضعیف حدیث کی بھی چین پیچھے سے پتہ چلتی ہے. کہا نورین نے آگے مائدہ سے, کہا مائدہ نے آگے ان سے کہا, اور آگے عشرت سے کہا. تو اب ان سے عشرت کی ملاقات نہیں ثابت ہو رہی. مثال دے رہی ہوں, صرف ایک بندہ بیچ میں نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کو چین کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے. کوئی ایک راوی ہے, اس کی بات نہیں مل رہی, ان کی ملاقات نہیں مل رہی. یہ ایک بڑی دلچسپ سائنس ہے, انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو پڑھائیں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی کی حدیثوں تک ہمیں پتہ ہے کب ہوئی, کس نے کہیں, کدھر ہوئی, لیکن تورات انجیل کا تو سورس تک نہیں پتا. آپ پتہ کہ 4 لاکھ کے قریب عام انسان جو نبی نہیں تھے, تابعی نہیں تھے, ولی نہیں, ان کے حالات زندگی جمع کیے گئے ہیں. اسماء و رجال ایک پورا سبجیکٹ ہے حدیث کا, کس نے کہی, کون تھا یہ, عامش کون تھا, یہ عتبہ کون تھا, یہ کون تھا, اس کا باپ کون تھا, کدھر کدھر. آپ پڑھ کے دیکھیں, یہ سارے غم بھول جائیں گے کہ بچوں کی فیسیں اور گھر کا خرچہ اور شادی میں کیا, اندر کے نیچے کے حصے میں درد ہونے والا. چلو ڈاکٹر پہ چلتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس چیک اپ ہے, وہ یہ بس, وہ میرے بال سفید ہونے شروع ہو گئے, میں نے کہا چیک اپ کراؤں. یہ سب غم ختم, واللہ ہی ختم. آپ کو یہ فکریں لگ جائیں گی کہ یہ سب کچھ ہے, کہ آج دنیا والے حیران ہے کہ ایک شخص کی بات کو سیو کرنے کے لیے لاکھوں کے اعتبار سے صحابہ کی زندگیوں کو کھنگال کے رکھ دیا. کس نے بات کہی تو کس دور میں کہی, جوانی میں کہی تو بڑھاپے میں کہی. ہاں جوانی میں ان کا افزا ٹھیک تھا, بڑھاپے میں ٹھیک نہیں تھا. اچھا یہ بات پھر ایسی ہوگی, یہ شروع کی یہ بات کی, جب اس میں جائیں تو حدیثوں پہ اتنا ماشاءاللہ مواد موجود ہے, تورات اور انجیل پہ زبر زیر کچھ پتہ ہی نہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آج کی ضعیف حدیثیں بھی تورات اور انجیل سے زیادہ سالڈ ہے. اللہ نے ہمیں اتنے پیارے نبی کی امت بنایا, تو آج لوگ حدیث پہ تمل نہیں کرتے, کس نے گئی چھو. جیسے اب کچھ گورے کہنے لگے نا, وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ, تو اب آج کچھ مسلمان بھی ادا سے کہتے ہیں وی ڈونٹ بلیو ان پروفٹ. اور آج کے دور کا بہت بڑا ناسور اور بہت بڑا فتنہ ہے کہ جس کو اس طرح سے آپ لیں اور اس طرح کی چیزوں پہ لے کے آئیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ تورات اور انجیل جو ہیں وہ اتاری گئی تھی. ایک آخری چیز اس پہ نوٹ کر کے آگے چلتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ دیکھیے گا, انزلت تورات والانجیل من قبل ہدى للناس وانزل الفرقان. اب یہاں لفظ دیکھیے کہ انزل کا لفظ بھی آ گیا مصدق لما, اور اوپر نزل کا آیا ہے. فرق کیا ہوتا ہے دونوں کا؟ نزل کا لفظ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا, نزل ينزل تنزيل. بارش سے میں مثال لے لیں, ہلکی ہلکی پھوہار, نزلہ تھوڑا تھوڑا بہنا, اور انزلہ میں یک مشت بہنا. قرآن پاک کی تنزیل میں دونوں طریقے تھے. قرآن پاک آسمان نے دنیا پہ آ گیا ایٹ ونس, انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے, وہاں انزلہ کا لفظ ہے. پورے کا پورا لیلۃ القدر میں اللہ تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ بھیج دیا. آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک تقریباً 23 سال میں پہنچا. بات واضح ہے؟ تو نزول قرآن کے دو مرحلے ہیں, ایک انزلہ کا اور ایک تنزیل کا. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کر کے کہہ دیا کہ یہ چیزیں اپنے وقت میں سے پہلے ہدن تھی. والفرقان, اب یہاں دیکھیں, وانزل الفرقان, فرقان کا لفظ کیا ہے؟ فرق پیدا. ایک ہوتا ہے ہمارا اصلی نام اور ایک ہوتا ہے پیٹ نیم. قرآن پاک کے 30 سے بھی زیادہ نام ہے, شاید اس سے بھی زیادہ. اصل نام قرآن, ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیارے ناموں میں ایک نام الفرقان ہے. قرآن کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے. یہی لفظ سورت انفال میں یوم الفرقان کے نام سے غزوہ بدر کو کہا گیا, کیونکہ غزوہ بدر کی فتح نے حق کو حق اور باطل کو باطل کر دیا تھا. لوگوں کو خوب اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور اس کے اندر جو لگے ہوئے وہی کامیاب ہوں گے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں میں ہم سب کو بتا دیا کہ پچھلے مذاہب کے لوگوں کے سورسز بھی ویک ہیں, ان کا دین آگے پھیل ہی نہیں سکا. آج مسلمانوں کو بھی ایک ایسی سوچ نے یقین کریں پیچھے رکھ دیا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو عام نہیں کیا, چند لوگوں کے ہاتھوں میں کتابیں دی اور ہم جیسے عام لوگوں کی نیت سے اس کتاب کو اگر مسلمانوں کا بچہ بچہ 10-12 سال کا ہونے تک اس کو پڑھ چکا ہوتا تو یقین کریں نہ آپ کے ملکوں میں جیلوں کی ضرورت تھی, نہ تھانوں کی ضرورت تھی اور نہ اس طرح کی غلط چیزوں کی. اب یہاں یہ بات کرنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی الہ ہونے کی دلائل دے دیے گئے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ ساری چیزیں کتنی اچھی ہیں, آپ کیا کرو. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی ایک اور نشانی اور وہ کیا, آیت نمبر 5, ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض, بے شک اللہ کے اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے زمین کی, ولا فی السماء, اور نہ آسمانوں کی. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نصرانیوں کو, کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو تو بتاؤ کیا حضرت عیسیٰ کے اندر تھا؟ تم کیسے دعوے کرتے ان کے بارے میں کہ وہ خدا تھے یا خدائی میں شریک تھے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں تھی. گویا کہ اللہ کو الہ ماننے کے دلائل, بالکل جیسے آیت الکرسی میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں دلائل پڑھے تھے, گویا کہ بتا دیا کہ الہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کا بھی انتظام کرے. تورات انجیل اور قرآن کے نزول میں تذکرہ ہو گیا. اور دوسری بات یہاں بتا دی کہ الہ وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو کے دلوں کے حال بھی جانتا ہوں, ان کے اندر کیا ہے ان کے باہر کیا ہے. اب آیت نمبر 6 میں ایک اور دلیل, اور دلیل دلائل کے ساتھ 1, 2, 3 لگاتے جائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ کی صفات کتنی ہے. کل آپ سے اسائنمنٹ میں پوچھا جائے گا کہ ابتدائی آیتوں میں اللہ کی توحید کے کیا دلائل ہیں, تو یہ سارے دلائل ہیں. اگلی دلیل, فیشا, وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم, وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. دیکھیے پچھلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی نا, کہ اس کو علم ہے سب کے دلوں کا. یہاں اللہ کی قدرت کی بات ہے, اور یہاں ماؤں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی طرف. تم عیسیٰ کو خدا کہتے ہو, خدا کا بیٹا کہتے ہو, تو عیسیٰ تو ایک وقت میں ماں کے پیٹ میں تھا, اتنا بے بس. ماں کے ساتھ اس کی حرکت تھی, ماں کے پیٹ کے اندر اس کی ساری موومنٹ تھی, تو بتاؤ کہ کیا وہ ہو سکتا ہے خدا؟ امپوسیبل ہے, ہو ہی نہیں سکتا. تم اس طرح کی چیزوں کو ذہن میں لا کر اب کوئی معاملہ نہیں کیا کہ خدا کو پہلے ماں کے پیٹ میں رکھا جائے پھر وہاں سے اس کو نکالا جائے. تو لہٰذا مان جاؤ کہ عیسیٰ خدا نہیں تھے. یہ تو بات ہوگی ٹیکس کے اعتبار سے, لیکن اگر ہم اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے ناطے سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یصوّرکم, یصوّرک کا لفظ کیا ہے؟ پہلے تو مجھے آپ ہی بتائیے کہ کیا پیچھے کہیں آپ کے سبق میں گزرا. فصرہن, جی وہاں آپ کو بتایا تھا کہ تصویر لفظ جو ہے نا وہ بھی وہی ہے جو سور ہے. سوات بور آئس کا روٹ ہوتا ہے سور. سور کہتے ہیں مائل کرنے کو. صورت جو ہوتی ہے نا ہماری, یہ مائل کرتی ہے, مائل سے سمجھتے ہیں اٹریکٹ کرتی ہے. کسی کو بھی آپ دیکھیں نا تو سب سے زیادہ اٹریکشن کس میں ہوتی ہے؟ اس کے چہرے میں ہوتی ہے. تو تصویر صورت کیا ہے کہ جو بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں فل ارحام, ارحام رحم کی جمع, ماں کا ووم, مدر ووم, وہ جگہ جہاں پہ بچہ پلتا ہے, بچے کو وجود دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس بچے کو بڑا کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی صورت اللہ کا فیصلہ ہے. کبھی اپنی صورتوں کو برا نہ کہیں. آج تو پسند ہی نہیں آتی ہمیں, ہر وقت چینجز چاہتے ہیں اس میں. کبھی شارپ فیچرز اور کبھی جاپنیز فیچر اور کبھی اسموکی آئیز اور کبھی فلانی آئیز. اللہ بنا دیتا نا اس طرح کی کالی آنکھیں جنوں والی چڑیلوں والی, تو منہ چھپاتے پھرتے. کوئی بندہ میک اپ بھی کرے کرائے تو کوئی ڈھنگ کا تو کرے, خوف آ جائے بندہ ایک دم دیکھے تو ڈر جائے کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا. لیکن صرف ٹرینڈز ہیں, یقین کرے اسکرینوں پہ چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھتے ہیں لگ جاتے ہیں. چلیے ایک نیچر کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کوئی کام کرتے ہیں نیچرل, اس کو سرخ پنک کے ارد گرد کوئی بھی شیڈ کر لے تو آپ نیلی لپسٹک لگا لیں تو پھر آپ چڑیل ہی لگیں گے نا. سبز لپسٹک آج دیکھیے ٹرینڈز کیسے چینج ہو گئے, بال کالے ہیں, کالے نہیں تو بھورے ہوتے ہیں, چلتے تو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں ہم بھورے بھی ہیں سر. اب آپ سبز بال اور آپ وہ متنجن کے رنگوں کے بال بنا لیں تو لوگ تو ڈریں گے نا, لیکن سب کر رہے ہیں تو ہم کریں گے. وہ سر کے اوپر ٹماٹر لگا لیں گے ہم لگا لیں گے, وہ مٹر لگا لیں گے ہم اور لگاتے ہیں. کہیں تو میں آپ کو تصویریں بھیج دوں, دیکھنا چاہتے ہیں نیا ٹرینڈ ہے. بندہ دیکھ کے گھبرا جاتا ہے کہ اس میں اصل چیز کدھر چھپی ہوئی ہے. سیلڈ کی پلیٹ بنا کے چہرہ بنا کے دکھا دیتے ہیں. دیکھیے کبھی بھی اپنا مذاق نہ بنوائیں, سجیں سبریں بنیں. ہر وہ چیز جو آپ کو لگے نا کہ یہ چیز مجھے نیچر سے ہٹا رہی ہے, بس آپ کے ناخن ہے نا, سادے ناخن تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا جیسے ہمارے سب کے, اس پہ تھوڑا سا پنکش ٹچ آ گیا, سب پیلی نیلی عجیب لگتی ہیں. اب آپ یہ کو یہ نہ کہے کہ میں کوئی فتویٰ دے رہی ہوں, کہ میں کوئی کلچر کی بات کر رہی ہوں, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انسان کی طبیعت کے اندر اگر واقعی اس کی آنکھوں میں بیوٹی ہو نا تو وہ بیوٹی کے نام پہ بھی بھوت نہیں بن جاتا نیچرل. بعض لوگ تصویریں کھچانے کے لیے اصل میں بھوت بن جاتے ہیں. وہ ایک لڑکی تھی تو اس کی شادی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ کسی نے بتائی یہ بات, کہتی کہ اتنا ڈرونا میک اپ تھا دلہن کا, اسے کہا کہ یہ کیا کیا ہے, کہتی نہیں یہ پھر اس میں تصویریں بڑی خوبصورت آئیں گی. تو اس نے کہا جو اس کا میاں بے ہوش ہو جائے گا شادی کی رات اس کا کیا بنے گا. اصل میاں کو بھی بےچارے کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر صبر کر لو, بس یہ تصویریں ختم ہو جائیں پھر جا کے منہ دھو لیں گے. کوئی سوچنے کی حد ہے نا, انسان اپنے اوپر تھوڑی سی تو توجہ کرے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں جو بہت ہی مجھے خوبصورت نقطہ لگتا ہے نا, وہ کیا لگتا ہے کہ اللہ نے تمہاری تصویریں بناتے ہیں نا, گمان بھی کرتے ہیں دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم تصویریں بناتے ہیں, منع ہے. پہلی بات یہ ہے تصویریں بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے جس میں تصویریں آئیں, کیونکہ والذی یصورکم فی الارحام, کیسی صورتیں بناتا ہے اللہ, اور پھر دیکھتے ہیں اللہ کی کاریگری کیسی ہے. یہ دیکھیے پنکے پنکے ہیں, ایک ایک تصویر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں, ذرا اس بیبی کو دیکھیں, کوئی بنا سکتا ہے یہ آنکھیں, یہ مسکراہٹ, یہ دیکھیے ہیں, ایک ایک تصویر بول بول کے بتا رہی ہے نا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام. یہ دیکھو اس کی آنکھوں میں کتنی ہوشیاری ہے, یہ تھوڑی بھی ہاتھ رکھ کے لگ رہا ہے نا کہ سوچ رہا کچھ. یہ دیکھیے کوئی ہے ایسی تصویر بنا سکتا ہے, ہم کیوں نہیں رب کو پہچانتے. کہتی ہوں ہم اگر گودوں کے بچوں کو ہی دیکھ لیں, یہ دیکھو سمائلی فیس دیکھو, یہ دیکھو اس کی چوچو, کبھی غور سے اگر دیکھے بندہ تو صرف ایک بچے کے وجود میں آپ کو اللہ کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فن اور اس کا ہنر آپ کو دیکھے گا. ایک ایک تصویر بتا رہی ہے کہ مجھے میرے رب نے بنایا ہے, میرے خالق نے بنایا ہے, اور ان کے اوپر غور کرتے جائیں اور اپنے رب سے پیار کریں. ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں نا تو ایک ایسی تصویر نہیں بن سکتی. عموماً لوگ تصویریں بناتے ہیں,
words,
کہاں بناتے ہیں,
they're great,
رنگ چاہیے,
but they're no
چاہیے
substitute.
کوئی ماڈل چاہیے, جو لوگ بھی بناتے ہیں. اور یہ کہاں بنتی ہے, ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں کے اندر. اللہ اکبر, سوچنے کی بات ہے. ہماری تو پلک ایک چھوٹی ہو جائے, ایک بڑی ہو جائے, ایک یہ ہو جائے, اور وہ بچے آپ دیکھیے کہ دنیا کی تصویریں بن گئی تو چپ, اور یہ تصویریں فیلنگز دیتی ہیں. کیسے فیلنگ جب ان کا رونے ٹھسے ہیں. وہ ایک بڑی پیاری تصویر ہے میرے فون میں, مجھے ابھی نکالوں گی تو ذرا سی ٹربل ہوگی. تو اس میں ایک بچہ ہے موٹو سا اور وہ ایسے آنکھیں چنی کرتے ہیں, ایسے لگ رہا ہے سوچ رہا ہے, تو ایسے لگ رہا ہے سوچ, تو اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ رات 3 بجے میں رونا شروع کر دوں گا بغیر کسی ریزن کے. اب یہ دیکھیں یہ کون ان کو رلاتا ہے. دنیا کا کوئی بندہ کوئی آرٹسٹ اپنی تصویر کو اس طرح رلا سکتا ہے؟ آنسو ایسا لگتا ہے ان کی دنیا کو لے گئے, ایک لالی پاپ ان سے لے کے تو دیکھیں, ایسے لگے گا کسی نے ان کی ساری جائیداد لے لی. وہ کہتے ہیں نا روندے پانڈے. هو الذي يصور. ہنستا بچہ بھی دیکھنا کہ روتے ہی دیکھنے ہیں, کیونکہ روتا بچہ ماں کا تو ہنستے بچے سب کے ہیں. چلے آئے آپ کو ایک ہنستا ہوا بچہ, ایک نہیں دس ہنستے ہوئے بچے دکھاتی ہوں. اب ان کی آواز آ جیسے میوزک چل. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کون ہنسا رہا ہے ان کو, نا کوئی ہنسا سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو ان کو ہنسا سکے. کبھی کم ہی غور کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. یقین کریں کہ بچے کے نہ خوش ہونے کی وجہ ہوتی ہے نہ دکھی ہونے کی. یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ فی الرحام, ماں کے رحم میں ہوتا ہے. یہ دیکھیے بچہ ماں کے رحم میں کیسے ہوتا ہے, ماں کو خود نہیں پتا. ایک چھوٹی سی جگہ میں بچہ کیسے قبر, ایک چھوٹی سی قبر ہی لگتی ہے مجھے تو ماں کا پیٹ. کتنے معصوم کتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں یہ بچے. یہ دیکھیے ماں کے پیٹ کے اوپر بچے کا پاؤں. یہ دیکھیے یہ سب ورکم فیل ارحام, ماں کے رحموں میں کیا کچھ اندر خزانے ہیں. روتا ہوا آتا ہے دنیا میں اور آپ دیکھیے کہ پھر دنیا میں آ کے کیسا ہو جاتا ہے. اتنا بے بس ہوتا ہے انسان دنیا میں آتے ہوئے, اور بعد میں اس کو لگتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ دیکھیے یہ جھلی کے اندر ہے ابھی بچہ, اور اس کی جھلی اتر چکی ہے. سوچے ذرا اسی شب ہم بہت تھوڑا اپنے رب کے اوپر غور کرتے ہیں, کیسی معصومیت اور بچے کے جسم پہ, جو بچے کی چہرے پہ. یہ دیکھیں یہ جو مسکان ہے, یہ جس کی بلبلیاں ہیں, کوئی بنا سکتا ہے دنیا میں؟ کتنا نرم کتنا بھولا معصوم. هو الذی یصورکم فی الارحام, اور آپ دیکھیں کہ ہیومن ہیڈ کا سائز جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. بہت سوچا کریں ان چیزوں کو دیکھ کے, ہم دیکھتے تو بہت ہیں یہ چیزیں الحمدللہ, ہر وقت ہی ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں, لیکن اب اس کے بعد آپ نے اس کو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ گفٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ اللہ کی ذات ہے جو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں بھیجتی ہے اور ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں. جس سے متاثر ہوتے ہیں نا, پھر اس کی بندے کو بات ماننے کو بھی دل کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیکم الماء. دیکھیے پہلے بھی بات کتاب کی تھی, آگے بھی بات کتاب کی ہے, بیچ میں انسان کو اس کی اوقات بتا دی کہ تم تو اپنی مرضی سے پیدا بھی نہیں ہو سکتے, میری بات کیا کرتے ہو؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں تمہیں پیدا کر کے بھول گیا ہوں, تمہاری ضروریات پوری نہیں کرتا, سب کچھ کرتا ہوں, क्योंकि इंसान को जिस तरह माँ के दूध की जरूरत होती है, खाने पीने की जरूरत होती है बच्चे को, इस तरह उसको हिदायत की भी जरूरत होती है। इसीलिए फरमाया कि मैं अब तुम्हारी रूहानी गजा के लिए अनजला अलैकल किताब। अब फर्क देखिए, कहीं नजल कहीं अनजला, मैं नाजिल करता हूँ। एक खूबसूरत जिसको कहें डिवाइन म्यूजिक है इन आयात में। अब आयत तो उतरी, कुरान तो उतरा, किताब तो उतरी। आयतें दो किस्म की हैं, मिन हु आयातुम मोहकमातुन, उसमें हुक्म वाली आयतें भी हैं। मोहकमात का आसान सा तर्जुमा मोहकम आयात, हुन्ना उम्मुल किताब, वो माँ की, वो किताब की असल है। और वह उखरु मुतशाबिहात, कुछ दूसरी आयतें ऐसी हैं तो जो मुतशाबे हैं। इनका हाल क्या है? यानी कुछ आयतें तो बिल्कुल सिंपल है, समझ आ जाती हैं, क्लियर कट उनकी बातें हमारे जहन में आ जाती हैं। कुछ जरा पढ़े तो ऐसे लगता है कि उसका मानी कुछ वाजे नहीं है, कुछ डबल मीनिंग्स दे रहे हैं। जिस तरह आयतें दो किस्म की हैं, इस तरह इंसान भी दो किस्म के हैं। कौन से? अब उनका तस्करा, फअमल्लज़ी नफी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, बस वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ी टेढ़पन होता है, टेढ़े दिल वाले, खोटे दिल वाले, जो अल्लाह को बेबस करना चाहते हैं, दीनदारों को बेबस करना चाहते हैं, उनका हाल क्या? फयत्तबेउन मा तशाबह मिन्हु, जाते हैं वजह इब्तिगाल फितनती, फितने की तलाश में जाते हैं। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करें कराएं कि जिसके बाद लोग बेबस हो जाएं, और मौलवी तो बोल ही ना सकें बेचारे हमारे सामने। फितने चाहते हैं, ऐसी ड्यूल मीनिंग आयतें ले आते हैं, इस्लाम का झोल लोगों को दिखाते हैं। वब्तिगा तावील ही, और इनकी हकीकत और माहियत को मालूम करना चाहते हैं। हालांकि वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, हालांकि इनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ कौमा लगा लीजिए। एक किस्म का गिरोह, कठोर दिल, खोटे दिल वाले, जो मुबहम आयतों पे बात करते हैं। ये मजमून पूरा होगा तो मैं दोनों चीजों का फर्क आपको अपने लफ्जों में बताऊंगी। एक दूसरा गिरोह जिसमें अल्लाह मुझे और आपको शामिल कर दे, खून फिल मजबूती, उर्दू में आपने बात सुनी असरो रसूख, ये वही लफ्ज है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज, फर्म नॉलेज, जिन्होंने इल्म की असल पाली। यकुलूना मन्ना भी, वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए। और कुल्लु मिन इंदी रब्बिना, ये सब कुछ हमारे रब की तरफ से है। यानी मोहकम आयतें, क्लियर हुक्म वाली आयतें, ये भी अल्लाह ने नाजिल की। और वो आयतें जिसका हमें समझ नहीं आता, जो आखरत से रेलेवेंट है, जो इस तरह की है, जो जरा क्लियर नहीं हमारे लिए, वो भी अल्लाह ने उतार दी। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अल्बाब, और नसीहत हासिल कर ही नहीं सकते मगर वही जो होशमंद है। अकलमंदों को ही ये बातें समझ आती हैं, बेवकूफों को ये समझ नहीं आती। ये आयत थोड़ी सी मुश्किल आयत है, आप लिखते जाए, इंशाल्लाह फिर वाजे हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। देखिए, अल्लाह सुब्हान तआला ने दो दुनियाएं बनाई हैं। एक ये दुनिया जिसमें आज मैं और आप है, और एक आखरत की दुनिया जिसमें मैंने और आपने जाना है। ये बात आज बात से ठीक है। हम इस दुनिया में रहते हैं तो अल्लाह तआला ने हमें यहां जीने के, रहने के कुछ हुक्म दिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलाह, आतुज़्ज़का, हाँ, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तल्लाक, इद्दत, ये वो, यानी वो चीजें जिनका हमारी इस दुनिया से ताल्लुक था, बड़ी क्लियर कट अल्लाह ताला ने बता दी। किस तरह बता दी? कि ये कर लो, ये ना करो। हमारे लिए सबसे अहम आयतें आजकल कौन सी हैं? वो जिन पे हमें आज अमल करना, डू इट डोंट डू, कर लो ना करो, ये है वो है। इनको कहते हैं मुहकमात, हुक्म वाली आयतें। लफ्ज हुक्म से भी समझ आ रहा है ना, ठीक है, जिस पे आप अमल कर सकते हैं। और असल कुरान का मुद्दा यही आयतें हैं, ठीक है। इतनी बात, इतनी सी समझ आ गई है ना, अब आगे चले। اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جہان بھی بنایا جو آج ہم سے چھپا ہوا ہے، جس کے اندر جنت ہے جہنم ہے. قیامت ابھی آئی کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے کے طریقے باتیں بتائی ہیں نا. اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کا وجود نہیں پتا نا ہمیں آج، وہ کیسا ہے، موت کیسے آئے گی، فرشتے، یعنی وہ چیزیں جن کا ہماری آخرت سے تعلق ہے آج ہمیں نہیں سمجھ آئیں گی نا، لیکن ظاہر ہے ضرورت تھی نا کہ وہ بھی قرآن میں ہو. اس پہ عمل، غور و فکر، اس کے اوپر ضرورت کب پڑے گی؟ جب ہم آگے پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسی آیتیں جس کا اس دنیا سے ہٹ کر غیب سے تعلق ہے یا آنے والے وقت سے تعلق ہے، ان کو آیتیں، کون سی آیات کہتے ہیں؟ متشبہات. شبہ لگ جاتا ہے، اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، اللہ تعالیٰ جنت قیامت کے دن کیسے آئے گا، وہ ہے دس اینڈ دیٹ. ہمارا اس کے لیے کیا کہنا لازم ہے؟ کلو من عند ربنا، بس پڑھ کے آگے چلیں. اس کو اس طرح سمجھیے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ پاکستان کے کسی گاؤں میں رہتے تھے، آپ کی وکیبلری بس وہی گائے بھینسیں اور زمینیں اور جو کچھ بھی اردو پنجابی تھی وہ تھی. اتنے میں کوئی اسباب ایسے بننے شروع ہو گئے کہ جہاں کے رولز ریگولیشن فرق ہوں گے، تو اب گاؤں کے ایک انسان کو جس نے فیوچر میں کبھی امریکہ جانا ہے یا یورپ آنا ہے، اگر اس کو یہاں سے کچھ ڈاکیومینٹس آتے ہیں، کوئی بات آتی ہے، تو اس کا کہتے کہتے بس اس کو رکھ لو اپنے پاس، جب وہاں جاؤ گے نا تو ایئرپورٹ پہ دکھائیں گے تو یہ دکھا دینا، پوچھیں گے تو یہ بتا دینا، بات بس ہے. اب پاکستان کے گاؤں میں رہتا ہوا وہ امریکن لا اور اس کی ساری اچھی بچی کو سمجھنے پڑھنے کی کوشش کرے، فائدہ ہوگا؟ نہ وہ وہاں لگتا ہے نہ وہ نہیں، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی دنیا کے حصے ہیں. بالکل اسی طرح قرآن سے جو ہمارے لیے مطلوب رویہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے عمل کی باتوں پہ غور کریں. اور رہ گئی وہ باتیں جس میں شبے ہیں، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کو چھوڑ دیں. کون سی چیزیں حکم میں آتی ہیں، کون سی شبے میں آتی ہیں، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. حکم والی تو میں نے آپ کو آسان سی بتا دی، کہانیاں ہو چکے، کبھی بدلے نہیں جائیں گے، آدم کا قصہ اور فلاں اور فلاں دوسرے سب چلے گئے، ٹھیک ہے، جو گزر چکی ہے، ماضی کے قصے، انسان کی تخلیق کا تذکرہ جس میں تھا ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دنیا میں حلال حرام، عبادات، معاملات، نکاح، طلاق، یہ سب محکمات ہیں. عقیدہ محکم ہے، کبھی نہیں چھپا ہوا ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلا اللہ کیا چاہتا تھا. متشبہات میں کیا کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے حروف مقطعات، جو بھی سورت سے پہلے ہم نے پڑھے ہیں، الف لام میم. مجھے نہیں پتا اس کا مطلب، آپ کو نہیں پتا، ہوگا بھی کوئی تو اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، ٹھیک ہے. تو متشبہات میں پہلی چیز حروف مقطعات آ گئے، دوسری چیز اللہ تعالی کی صفات، اس کا وجود، اللہ کا اپنا معاملہ، وہ کیسا ہے، غور نہیں کرنا چاہیے. منع ہے کہ اللہ کے بارے میں اس سے زیادہ غور و فکر نہ کرو کہ تم کسی اور سوچ کی طرف چل پڑو، ٹھیک ہے. معتزلہ ایک نام کا ایک فرقہ گزرا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ متشبہات کے پیچھے پڑے اور دین سے نکل گئے. کچھ نے اللہ کے عرش پہ ہونے کو ریجیکٹ کر دیا، کسی نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، اور اس طرح جو باتیں اپنے عمل کی نہیں تھی ان کو چھوڑا اور پیچھے چل پڑے. آپ اس کو ایسے سمجھے کہ کیا ایک بچے کو ماں باپ کی ہر بات سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی نا. کیا کہتے ہیں، بیٹا بس اتنا ہی کافی ہے، بڑے ہو گئے تو سمجھ آئے گی، اور ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑوں والی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں. تو جب ماں باپ کی ہر بات نہیں سمجھ آتی تو مانتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ بھی سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے؟ سمعنا واطعنا، سن کے مان لیجئے. جس کی ماننے کی نہیں ہوگی نا وہ پیچھے ہو جائے گا، وہ اسی کو بنیاد بنا کے کہے گا اسی لیے میں قرآن نہیں پڑھتا، کیونکہ اس میں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. ہمارا عمل کیا ہے؟ کہ محکمات پہ پیچھے میں رجوع کریں، اسلاف، صحابہ اور قرآن اور حدیث، یہ تین چار لفظ ہے. جب بھی قرآن کی کوئی آیت ایسی آئے جس میں احکامات ہیں، سود حرام ہے کہ نہیں، کس کو پوچھیں گے؟ پیچھے والوں کو پوچھیں. صحابہ سود کے بارے میں کیا کہتے تھے، اللہ کے نبی کی کیا حدیثیں، تابعین، تبع تابعین، دیٹس اٹ. یعنی ایک بنیادی اصول لکھ لیں کہ محکمات حکم دین کے مسائل میں ہمیشہ ماضی میں جائیے اور متشابہات میں آگے جائیے. بہت ساری قرآن کی ایسی آیتیں ہیں جو کل کے دور میں شبہ ڈالتی تھی، آج سائنس کی روشنی میں کلیئر ہو گئی. بگ بین تھیری، آپ سورہ رات کی آخری آیتوں میں پڑھیں گے کہ ہم زمین کو، اس کا سائنس نے بتا دیا کیسے ہی ہو رہا ہے، زمین کے کور کے اوپر بوجھ پڑتا جا رہا ہے، یہ ٹھنڈی ہو رہی ہے اور سکڑ رہی ہے اور زمین پہ پانی بھر رہا ہے. تو متشابہ آیتیں وقت کے ساتھ جو نالج ڈسکور ہو رہے ہیں، یہ جو اب شروع ہو گئے خیر سے کمپیوٹر کی زبان میں کہ قرآن میں اتنے لفظ ہیں، اتنی دفعہ پانی ہے، اتنی دفعہ جنت ہے جہنم ہے، سنتے رہتے ہیں نا یہ باتیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ متشابہات کھلتی جائیں گی. سورت نحل کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے سواریاں پیدا کی، خچر کیے، گائے کے، اور ساتھ ہی لکھ دیا وہ بھی کر دیا جن کو تم نہیں جانتے. اب کل صحابہ کرام سے کوئی پوچھتا سواری کیا ہے تو کہیں گے گھوڑا، گدا، اونٹ، یہ تین چار ہی تھی نا. آنے والے دور نے کہا نہیں 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 اس میں سائیکل بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اور آنے والے دور میں اس میں جہاز اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو کچھ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں، ہمیں اس کے بعد پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بس ایمان لائیے اور اپنے آپ کو جھائیے نہیں. آج جو ہے وہ اللہ کی ذات کے بارے میں بگڑے اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بگڑے، اس کی وجہ متشابہات میں تھا. اپنی عقل کو چھوٹا سمجھیں اور بس اللہ سے کہیں کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ٹھیک تھیں، اللہ آپ کی نظر میں ٹھیک ہیں، وہ کر دیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر ہم قرآن کی آیتیں نہ سمجھیں؟ نہ سمجھ آئے تو کہ نہیں چھوڑ دو، نہیں نہیں. تو آپ امام ابن تیمیہ کی ایک دعا اپنے لیے نوٹ کر لیں، بڑی خوبصورت دعا ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی ان کو قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی تو ایک دعا مانگا کرتے تھے، یہ ان کا اپنا عمل تھا. یا معلم الابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے بھی علم دے. کیونکہ آپ پیچھے پڑھ چکے نا، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ورینا منا سکھانا، اللہ نے ان کو سکھا دیا. پھر کہتے تھے یا مفہم السلیمان، قرآن اگر ابھی آ رہا نا تو اپنی ڈسٹریکشنز کم کریں. آپ کو پتا کہ امام ابن تیمیہ کو جب قرآن پاک کی قواعد سمجھ نہیں آتی تھی نا تو صبح سے دوپہر تک کئی کئی بار اسے ایک آیت کو پڑھتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مسئلے کو جاننے کے لیے انہوں نے 300 بار قرآن پڑھا. جب 300ویں بار پڑھا نا تو وہ آیت سمجھ آ گئی، اور ان کے لیے وہ ایک بہت خوشی کا موقع ہوتا تھا کہ سمجھ آتی ہے. اور یہ جو راسخین ہے یہ کون ہے، یہ بھی میں نے آر کے پی والے سیشن میں راسخین کی بہت ساری مثالیں لکھائی تھیں. رسوخ یہ پیدا کرے، ایک علم کا درجہ آئے، کھائے پیا، بریک بھی لی، کچھ پڑھ بھی لیا، کچھ سن لیا. میں ان کی بات بالکل نہیں کر رہی کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کے رشتے دار نہیں ہے، میں ان کی بات کرتی ہوں جن کا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اس طرح ڈوب جائے. اور ہر وقت کا مشاہدہ، کبھی کائنات کو پڑھیں، کبھی قرآن کو پڑھیں، کبھی لوگوں سے سیکھیں، کبھی ہنستے ہوئے بچوں کو دیکھیں، پھر آپ کو رسوخ ملے گا، بہت گہرائی میں جائیں گے آپ. اور یاد رکھیے کہ جب بندے کو رسوخ ملتا ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں میں علم کے کس درجے پہ ہوں، تو پھر آپ کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ راسخین خود کیا دعا مانگتے ہیں. آیت 8 ہے اور اس دعا کا ٹائٹل ہی لکھ لیں، راسخین فی العلم کی دعا. جن کو علم کا اصل مل جاتا ہے نا، پھر ان کی زبان پہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت دے دی. وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ، ابھی بھی نہیں بات پوری ہوئی، اگلی آیت نمبر 9، رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ، اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے علم میں پختگی پانے والوں کے دل کی حالت کا ذکر کیا ہے اور میرے اور آپ کے لیے کرائیٹیرین مقرر کر دیا کہ جتنا آپ علم میں پختہ ہوتے جاتے ہیں اتنی آپ کو ہدایت کی فکر زیادہ لگ جاتی ہے. دیکھیے جو بندہ ہدایت سے دور ہوتا ہے نا وہ کیا کہتا ہے, چلو نا دوسروں سے تو اچھا ہونا کیا ہوگا ہونا, وہ یہ کہتا ہے. یعنی وہ ہم اپنا تقابل اپنے سے نیچے والے لوگوں سے کرتا ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے دس اینڈ دیٹ. لیکن جتنا بندہ ہدایت کی طرف آتا ہے نا اس کو سب سے زیادہ فکر لگتی ہے اپنی ہدایت کی. دیکھیے آپ میرے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھیے, جیسے یہ دیکھیے یہ کیا سلوپ ہے نا, آپ پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں امیجینیشن میں لائیں یوں جا رہے ہیں. جب آپ سلوپ پہ جاتے ہیں نا تو اگر آپ اوپر نہیں جائیں گے نا تو نیچے ضرور گریں گے. اسی لیے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب لوگ ہلی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہ گاڑیاں کھڑی نہیں کر سکتے, ایون آپ ہینڈ بریک بھی لگا دیں لیکن گاڑیاں سلپ ہو جاتی ہیں. بعض وہ ہینڈ بریک لگا کے بھی لوگ پیچھے ٹائرز کے پیچھے پتھر رکھتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا سفر کیا ہے, ہدایت کا سفر. ہم نے اس کی کیئر نہ کی تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہتے ہیں بس سٹاپ, سورہ بقرہ پڑھ لی اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ سورہ آل عمران نہیں پڑھیں گے نا تو ٹھس سے پیچھے گریں گے. یہ ہے لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, پہاڑی سے گرا ہوا بندہ تو کم ہی بچتا ہے. جب ہم نے علم نہیں سیکھا تھا نا تو ہم زمین پہ تھے, دوسروں کی طرح ہم بھی تھے, ایسے ہی تھے نا جیسے سب ہے, کسی کو دکھتے بھی نہیں تھے. ہم برابر ہوتے ہیں تو سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. نہ لوگوں کی نظریں ہم پہ لگی ہوئی تھی کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی چینج آ رہی ہے اور دیکھو ان کا کیا عمل ہے. تھوڑا سا بھی ابھی قرآن پڑھا ہے نا تو ہم یوں اگر کچھ تو مچھلا بڑے ہی خوش ہیں کہ ہم بہت ہی اونچے ہو گئے ہیں اب دوسروں سے, ٹون میں اکڑ آ گئی بڑے بن کے. اب چار لوگوں کو دکھنا شروع ہو گیا آپ کے شہر آپ کی دوستوں فیملیز میں کہ آپ قرآن پڑھیں. اب آپ سوچیں آپ اس پہاڑی پہ ہیں مڈل میں, آپ نمایاں ہیں تھوڑی سی پرومیننٹ ہو گئی. اب کئی دیکھتے ہیں لوگ اچھا کہیں نہ کہیں لیکن کوئی یہ پتا ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. اب اگر آپ یہاں سے کتاب ایسی جس پہ کوئی جمع ہے, یہ چار چھ لوگ جن کے بچے کوئی نہیں جن کے میاں کوئی نہیں جن کی دنیا کوئی نہیں وہ پڑھیں پڑھائیں قرآن, ہم جیسے بزی لوگ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے بھائی کی بہن کے فلاں کے دس کا مسئلہ ہے. کبھی یقین کریں میں خود سوچتی ہوں اتنا ان ریلیونٹ ایشو بنا کے لوگ قرآن سے دور ہوتے ہیں. ایک تو نا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے, اللہ صحت دے, آف کورس طبیعت خراب ہوگی تو آپ فوکس نہیں کریں گے. ایک یہ کہ آپ کے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہے, یہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن بعض دفعہ آپ گھر میں جو دوسرا بیمار ہے اس کے لیے پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے, بس آپ کو یہ پتا ہے وہ بیمار ہے, بیماری اس نے سہنی, درد اس کو ہے, وومٹ اس کو ہونی ہے. بہو پریگنٹ ہوتی ہیں ساس چھٹی کر لیں گی, کیا اس لیے کہ میری بہو بیمار ہے. آپ کو کیا ہوگا سب کو ان کی چگلی لگا دی, مجھے تو نہیں پتا کون سی ہے, نہ بتائیے کسی کو کہ پریگنٹ بہو ہے یار چھٹی ساس نے کر لی. آپ دل پہ رکھ کے سوچیں ذرا, بہو ہونے کے ناطے سوچئے کہ بہو کی طبیعت زیادہ اچھی کب ہوتی ہے, جب ساس جائے. آپ کہتے ہیں میری بہو بیمار ہے, آپ گھر رہ کے اس غریب کو اور بیمار کرتے. اب جس ساس نے چھٹی کی ہوئی ان کو پوچھئے گا کہ آ جائے ان کی بہو ٹھیک ہو جائیں گی. یہ کس کو کہہ رہے ہیں, دیکھیں بری بات ایسے دوستوں سے ہونے تو پھر دوست نہ ہو تو اچھا ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کبھی اپنے رشتوں کی نزاکت تو سمجھیں. بعض دفعہ بڑی دور سے ساسیں آتی ہیں کہ بہو کو ہماری ضرورت ہے ہم اس کی خدمت کر دیں, تو ان کی ساسوں کی بہو کی جان پہ پڑی ہوتی ہے کہ میں ڈلیوری کا اتنا غم نہیں جتنا ساس کے آنے کا. سچی بات ہے نا, وہ تو ایک چیز گنے گی نا کہ یہاں گندی ہوئی, کسی کو نہیں پوچھے گا کس کو ہماری ضرورت ہے. اس لیے لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, بڑی پیاری دولت ملی ہے آپ کو, अभी आपको इसकी वैल्यू उतनी कोई नहीं पता, अभी आप थोड़ी सी चमक देखी आपने दौलत इसकी, असल खजाना तो अभी छुपा हुआ है। जैसे आप बाहर से कहीं से राह जाते, किसी शोकेस में सजा हुआ एक बड़ा खूबसूरत सूट देख लें, या कोई डायमंड का हीरे का सेट देखें, बस आप शुरू से देख के गए, आपको भी ये भी नहीं पता कि ये असली सोने का है नकली है, इसमें स्टोन्स हैं क्या है। जिस दिन वो आपके हाथ में आके आपकी उसकी कीमत आपके पता चलती है और आपको लगता है इतनी कीमती चीज मेरे हाथ में आ गई है, अभी तो आपने इस कुरान का सिर्फ पानी चखा है, असल तो अभी हमारे दिलों में आया ही नहीं। इसलिए आज से तड़पे कि रब बनाला तो जिखना चांदी जेवर लॉकर्स में रखते हैं ना, रासिखीन फिलहाल अपने ईमान को बचाते हैं, अपनी औलाद को बचाते हैं, क्योंकि उनकी दौलत औलाद है। कभी आपने सोचा चंद टकों का सोना चांदी है ना हमारे पास, डायमंड्स वो लॉकर्स में है, और सोने चांदियों से कीमती औलादें हमारी दुनिया के बाजारों में, किसकी नजर किस पे पड़े, कौन कैसा, अल्लाह सबको फितनों से बचाए, लेकिन बंधे हुए हम माहौल के क्या करें। हमारा वक्त कितना कीमती है, लोग खा जाते हैं, हमारी खूबसूरती, हमारा चेहरा, हमारी ताकत, हमारी एनर्जी, सब लोग खा जाते हैं। एक एक घंटे की फोन कॉल हमारी होती है सिर्फ एक। मोमिन इतना स्टिंजी होता है अपने वक्त के बारे में। मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात सुनी, इमाम इब्ने तैमिया ही की थी गालिबन, एक तो इमाम नब्वी की थी, जब लोग उनके पास मिलने जरूर आइए, तो जब घर में लोग आते हैं ना, मेहमान आए, आप सोचिए तो क्या कहते, ओ इधर इधर ये मेरे कलम तराशो। पर उस दौर में ना कलम तराश के लिखा करते थे, तो कुछ लोगों को कलम तराशने पे लगा देते, फिर कोई और आते कहते इधर इधर आओ, तो उस दौर में लोग वो बड़े बड़े पत्ते होते थे ना, तो उनको ड्राई करके एक तरह से उसकी कागज बनाते थे, तो कुछ को उस पे लगा देते। अब जो लोग आए थे गप्पे मारने चाय पीने, कुछ को अपने बेंसले रगड़ने पे लगा दिया, कुछ को थोड़ी देर पर लोग बोर होकर कहते ओके हम जा रहे हैं, कहते अच्छा ठीक है जाओ मैंने पढ़ना है, फिर लोग उनके पास आते ही नहीं थे। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने एक मेहमान को 2-3 घंटे अपने दे दें और अपना टेस्ट तैयार ना करें, अपना असाइनमेंट ना करें, और अगर आप उन्हें कि आए चलाओ मैं तर्जमा याद करती हूँ आप मेरा साथ दो, खाना पिला लिया, खिला लें, पिला लें चाय, पिला लें जल्दी से, आपकी जल्दी को देख के लोग समझ जाएंगे कि आपके इस वक्त कम है, तो उनको भी साथ लगाएं, तो अगली दफा कहेंगे नहीं मैं जा रही हूँ, अब नींद आ रही है, कल बच्चों ने वैसे भी स्कूल जाना है ना, तो अब इंशाल्लाह ताला। और आप देखिए इन्ना कजामे नासिली रौमिल्ला रही बाफी, ये कितनी बड़ी बात है, ये मजमुआ याद आ जाता है ना कि हमने अल्लाह के आगे जमा होना है, तो फिर हम कभी लोगों के लिए अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। ऐसे लोग जिनको अल्लाह के सामने खड़े होने का यकीन आ जाता है, फिर यकीन करें कि वो दुनिया की हर चीज से कीमती चीज हिदायत को रखते हैं। अब इसके बाद अगली जो 3 आयतें हैं हमारी, अगर आप इनको मैं इकट्ठा पढ़ के फिर इंशाल्लाह बात करती हूँ, एक दो तारीफात लिख लीजिए, रासिखून फिल इल्म कौन होते हैं, ऐसे ही सिर्फ आपको मैं इसमें से, यानी पूरी पूरी बात नहीं लिखा रही, लेकिन जितनी बात को आप लोग ले सकते हैं उसको लिखाना चाहूंगी। हजरत अली रसी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं रासिखून फिल इल्म कौन है, अच्छा आलिम जो लोग उससे मसला मालूम करना चाहे तो वो भी उनकी इस ख्याल में न रहे कि लोग उसकी ताजीम करें, वसी दिल के मालिक होते हैं और सबको मानते हैं, ये नहीं कि मेरी जमात मेरा गिरोह। इसी तरह कहते हैं कि जिसकी कसम सच्ची हो और जिसका पेट हराम से महफूज हो और जिसकी शर्मगाह हराम से बची हो, ये सब रासिखून फिल इल्म लोग हैं, गड़े हुए फोकस्ड। एक होते हैं देखिए रासिख फोकस्ड घड़े हुए, एक कौन से है ज़ईहुन, पीछे पढ़ लिए ना, जिनके दिल टेढ़े हैं स्कैटर्ड टेढ़े हैं, दोनों इल्म वाले लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हकीकत में रासिखून फिल इल्म बना दे। नैरियो पहले आयत का तर्जुमा, हल्की सी वजाहत, फिर इस पे बात करेंगे, और यही हमारे सबक का आज आखिरी मौजू है। فرمائے ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا, یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی. کفر کی بات ہے اور مال و دولت کی بات ہے, اور انداز ہے چیلنج کرنے کا. یہ سورت سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہو رہی ہے. یہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت, یہ غزوہ بدر کے بعد کا ہے جس میں مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی, مسلمانوں کا مورال بہت بلند ہوا. لیکن جب مسلمان بدر سے فتح یاب ہو کر واپس لوٹے, جن سے ان کی پہلے دوستیاں تھیں, انہوں نے آ کر مسلمانوں کو کہا کہ اتنا نہ فخر کرو, تمہارا مقابلہ قریش کے نہ تجربے کار لوگوں سے ہوا تھا تبھی جیتے ہو, کبھی تم ہم سے لڑے تو لگ پتا جائے گا, وغیرہ وغیرہ. یعنی یہود نے ان کو کچھ دھمکیاں دی, مسلمانوں کو اس پہ تھوڑی سی فکر ہوئی. دوسری طرف کیا ہوا کہ غزوہ بدر میں جو قافلہ بچ کے چلا گیا تھا مال سے بھرا ہوا, کفار نے وہ سارے کا سارا مال ڈونیٹ کر دیا کہ اب ان سارے پیسوں کو جمع کریں گے, اس کے ہتھیار خریدیں گے اور جا کے مسلمانوں سے دوبارہ لڑائی کریں گے. اس پہ کہا گیا جو مرضی کر لو, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, کہ جو مال اور اولاد بندے نے اللہ کے راستے سے ہوتی ہے جو بندے کو دین پہ آنے نہیں دیتی, جمال کی محبت جو اولاد کی, تو کہا کل قیامت کے دن یہ چیزیں تمہیں فائدہ نہیں دیں گی. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ, اور یہ تو سب آگ کا ایندھن بنیں گے. ساتھ ہی ساتھ فرعون کی مثال دے دی آیت 11 میں, كَذَٰلِكَ آلِ فِرْعَوْنَ, ان کا معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ آلِ فرعون کا, وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, یا ان لوگوں کا ہوا جو ان سے پہلے تھے. کیا کیا تھا انہوں نے, کذبوا بآیاتنا, ان سب نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا, یعنی ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا. ہوا کیا, فأخذهم اللہ بذنوبهم, تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کے جرم میں, یعنی ان کی پکڑ ان کے گناہوں کے ساتھ ہو گئی. واللہ شدید العقاب, اور اللہ سخت سزا دینے والا. اس لیے ایسا کرو اے نبی, کہہ دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا, ستغلبون وتحشرون الی جہنم, ان قریب تم سب دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے اور پھر آخرت میں جہنم کی طرف گھیر لیے جاؤ گے, اور جہنم کیسی ہے, وبئس المہاد, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس دنیا کی فکر نہ کرو, آخرت کی فکر کرو. یہ سب کیسے ہوا, اب یہاں دیکھیں مثال دی جا رہی ہے غزوہ بدر کی. ابھی صبر کریں گے تو میں انشاءاللہ ساری آیتوں کا جمع کروں گی کہ غزوہ بدر کے بعد مورال بلند کیا جا رہا ہے مسلمانوں کا, اور دھمکی دی جا رہی ہے کفار کو کہ دیکھو, قد کان لکما یتن فی فیتین تفتا, تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی. تو فی سبیل اللہ, ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا, کون سا بولے آپ سب, مسلمانوں کا گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ اخرا کافرتن, اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا, یہ کون سا تھا, ابو جہل کا لشکر. یرونہم مثلیہم رائے العین, وہ ان کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں. کون کس کو دگنا دیکھ رہا تھا, دونوں ہی ایک کو دوسرے سے دگنا دیکھ رہے تھے. لکھیے ذرا, یہاں تھوڑا سا میتھمیٹک ہے. کفار کتنے تھے جنگ میں, 1000, لکھیے شابش. مسلمان کتنے تھے, 313. مسلمانوں کو کافر کتنے دکھ رہے تھے, اور کافروں کو مسلمان کتنے دکھ رہے تھے, 313. مسلمان دکھے اپنے سے دگنے, اور مسلمانوں کو کافر دکھے ان سے دگنے. چلیے کل سوچ کے آئیے گا, کل اس پہ بات کر لیجیے گا. یعنی مسلمانوں کو کافر زیادہ دکھے تھے اور کفار کو مسلمان اصل سے بھی کم دکھے تھے, یہ مطلب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرونہم مثلیہم رائے العین, وہ ان کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ یہ ان سے دگنے ہیں. واللہ یعید بنصرہ من یشاء, اللہ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار, یقیناً اس میں ایک عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بات پورا سامنے رکھ کے کفار کی اصل کھول دی. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ہوئی تھی. اس وقت یہاں ٹاپک نہیں, اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. جتنی بات اللہ نے کی اشارتاً بات آئی ہے, کیونکہ یہ ٹاپک سورۃ انفال میں آنے والا انشاءاللہ. بس اتنا بتا دیا کہ مسلمان تھوڑے تھے, کفار زیادہ تھے. کفار کو مسلمان تھوڑے لگے, دگنے کس سے لگے؟ آپ دیکھیے کہ کفار 1000 تھے. اگر مسلمان کفار کو 1000 ہی دیکھتے تو مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ جاتا نا. مسلمانوں کو کافر دکھے دے 626, مسلمانوں سے دگنے. اس کے اتنے مختلف معنی کیے جاتے ہیں, لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ دگنے کا دگنا کون ہے. تو دگنا ادھر کون ہے؟ بہت ساری تفسیروں میں جو سب سے زیادہ قریب المعنی ملتی ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو کافر چھ سو سولہ اصل سے کم ہو گئے نا, اور کفار کتنے تھے 1000, ان کو مسلمان دکھے اپنے سے دگنے 2000, کتنے گنا, کہاں 313 کہاں 2000, 6 گنا سے بھی زیادہ دکھے, آلموسٹ 7 times دکھے. اور مسلمانوں کو کافر جو اصل 1000 تھے اس سے آدھے دکھے. ان کو تھوڑا دکھا کے مسلمانوں کا مورائل بلند کیا, اور کفار کو مسلمان جو ہیں وہ زیادہ دکھا کے ان کی ہمت توڑ دی. واللہ یعیدہ بنصرہ من یشاء, واللہ یہ صرف میدان جنگ کی کہانی نہیں ہے, نیکی کا ہر ٹارگٹ, ہر کام ہمارے ایمان کے مطابق ہے. کچھ لوگوں سے کہیں یہ کام کر لیں, کہتے ہیں بسم اللہ کریں, کوئی بڑی بات نہیں, ہو جائے گا. کچھ سے پوچھیں کیا خیال ہے یہ کام کریں, سوچ لیں, پھر بڑی مشکل بات ہے. سمجھیں کہ پہلے والے جو ہے نا وہ ہیں وہ جن کی اللہ نے مثال دی کہ راز سے خون نہ پھیلیں. دیکھیے اللہ کی معرفت کا علم بندے کو ہر ناممکن کو ممکن میں بدلوا دیتا ہے, ہر چیز ممکن لگتی ہے. اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا کام ممکن نہیں لگتا. یقین کریں کہ جس طریقے سے آپ ساتھی ماشاءاللہ اس ساری چیزوں کو لے رہے ہیں, ابھی 2-4 ہی دن ہوئے ہیں آئین الجاریہ کو کیے ہوئے, تو میری تو ساری یاداشت پیچھے چلی گئی ہے نا, آج سے 2 سال پہلے, 2.5 سال پہلے جو بھی ہم نے ناروے میں ہوا, بالکل وہی جذبے آپ سب کے بھی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ قرآن ایک ہی پڑھ رہے ہیں آپ. ہم سب کو ہماری موت, ہماری آخرت کا پتہ چل رہا ہے کہ اصل چیز ہماری زندگی کی ہے. تو مجھے تو بالکل کچھ بھی مشکل نہیں لگتا. کسی ایک کا میسج ہے کہ یہ بتا دیں کتنے ٹوٹل پیسے چاہیے, ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ہمیں کیا چاہیے. ہماری ایک ساتھی ہمیشہ ہم سے اس بات پہ ڈانٹ کھاتی ہیں, بس یہ بتا دیں کتنے پیسے چاہیے اس کتابوں کے لیے, تو اس کے جواب میں ہمیشہ یہی جاتا ہے آپ جتنے دینا چاہتی ہیں اتنے چاہیے, کبھی بیچیے تو ہم خود ڈالیں گے. آپ نے 10 دینے تھے, ہم آپ کو 15 کا بل بتا دیں, اتنے کی بکس جا رہی ہیں, تو 5 تو آپ پھر بددلی سے ہی دیں گی نا. آپ نے جتنے دینے دے دیں, کہتے آپ کیوں نہیں بتاتے ہمیں. وہ ہم سے اس پہ چڑھتی ہیں, بڑی بھولی سی ہماری بہن ہے, تو ماشاءاللہ وہ دل کھول کے کرتی ہیں, اور ہمیشہ کہتی ہیں نہیں میں نے پورے دینے ہیں. کھانا اور جیسے دعوتیں ہوتی ہیں تو کہتے بس یہ بتا دیں کتنا بل ہے, میں دوں گی سارا. تو ہم کہتے ہیں آپ نے جتنا دینا دے دیں, کم میں یا زیادہ آپ کو کیا لگے, کیونکہ آپ نے 100 دینا ہوگا ہم 150 دے دیں, 50 تو برکت والے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے غصے سے دیے یا ہمیں نہ نہیں کر سکے. تو یہ مزاج اگر آپ سمجھ جائیں نا تو جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ دیکھیں آج بھی ایک تھیلی مجھے کسی نے دی, اور انہوں نے کہا کہ کسی کو اللہ اس کی بات قدر کرنے والا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جذبے ہیں جو بڑے بڑے کام کراتے ہیں. پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا, سونا چاندی پتھر ہے, مٹی سے نکلتا ہے سونا، کوئی ہیروں میں سے نہیں نکلتا، پتھروں میں سے نکلتا ہے، یہ صرف ٹول ہے. اصل کام ہوتے ہیں جذبوں کے ساتھ، حوصلوں کے ساتھ. سونا چاندی پیسے آپ کو باہر سے بھی جمع کر کے کوئی لا دے پھر بھی نہیں بنے گا، کیونکہ کام آپ نے کرنا ہے. تو تڑپ پیدا کریں، طلب پیدا کریں کہ اللہ بڑے بڑے کام ہمیں چھوٹے چھوٹے دکھیں. یہی ہے فیاتن اور فیاتن کا آخری سبق، کہ بڑی باتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں ایمان کی وجہ سے. ایک کریں کہ بس ایمان ہمارا وزن ہے، اور ایمان آ جاتا ہے تو موٹے موٹے کپڑے بھی نہیں چبھتے، دم بھی نہیں گھٹتا. کل بڑا مزے کا واقعہ ہوا، کل اتفاق سے ہم نے سسٹر آمنہ کو روک لیا، کہ میرا دل نہیں تھا کہ وہ بیچ میں جائیں، تو میں نے، مجھے پتا ہے آپ بہت سارے اچھے ساتھی ہیں آپ کے مان پہ، میں نے کہا فکر نہیں کریں ہم آپ کو چھوڑائیں گے. جن سسٹر کے سب آتی ہیں، چونکہ انہوں نے بچوں کو لینا ہوتا ہے تو بچوں کو جلدی لینے کی وجہ سے، ارم آپ آ جائیں ادھر، بچوں کو انہوں نے لینا تو خیر چلی گئی، خیر ادھر ادھر ہی ماشاء اللہ. کل ان کا کافی اچھا ٹیوٹوریل ہو گیا، ان کو میں نے جا کے وضو کر کے دکھایا، ان سے کیا کرایا، پھر ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، سب کیا. جب جانے لگے میں بھی ساتھ ہی تھی، میں نے کہا جاؤں گی، تو میں نے اپنے، انہوں نے شاید مجھے نہیں دیکھو گے پہلے، تو میں نے نا بیگ سے نکاب نکالا، تو میں نے نکاب جب، میں نے کہتی بھجی یہ کی ہے، یہ کتنے فائدہ، میں نے کہا بس میں کر رہی ہوں فکر نہیں کرے، کہتی یہ پانا پہنتا ہے، میں نے کہا آپ ابھی اس کی فکر نہ کریں. نہیں بھاجی تھی مینو دسو نا، تے جی پانا جو ہے تو پھر بندہ پورا کام کرے. یہ سن رہے آپ نے دیکھا، انہوں نے ایک سکارف سا لیا ہوا تھا، تو مجھے پکڑا، کہتی بھاجی مینو بن کے دکھاؤ. تو انہوں نے سر پہ تو وہ کیپ سی اور وہ جو یہ کیپ پہنی ہوئی تھی نا اوپر، تو میں نے کیا کیا ایسے لاڈ ہی لاڈ میں ان کی وہ لمبا جو سکارف تھا نا، میں نے اس کو بیچ میں ڈبل کر کے، تو اس کو یوں پکڑ کے نا ان کے، میں نے یہاں پیچھے نارمل، کہتی یہ تو بہت آسان ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اس کا ایک حصہ اوپر کیا، ایک نیچے نکاب بند، اس طرح گئی میرے ساتھ. کہتی بھاجی بندہ کام کرے تو پھر پورا کرے، رب نو پسند ہے تو پھر میں کرنا. میں کہتی ہوں اللہ ہمارے دلوں کا ایسا بنا دے، ایسے میں ہمارا ایمان پرانا ہو گیا، اب اس کو ذرا ہوا لگائیں اور بس ہم سب اپنے آپ کو جما لیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نہ کمنٹس لکھنے کو میں کہوں نہ آپ لکھیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی آپ کو کہتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کہے گا بھی نہیں جب آپ نہیں لکھیں گے. ہاں جی آ جائیں ہم جلدی سے، جنہوں نے لکھنے ہیں کمنٹس، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے تو اس دوران کر دیں، ورنہ تجوید کے لیے ریڈی ہو جائیں.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں یہی کہوں گی کہ الحمدللہ تیزی سے ہمارا جو سفر ہے سبیل الجنہ 2010 وہ مکمل ہونے والا ہے، اور یہ کہ آیات آئیں گی، مطلب ایک سے بڑھ کے ایک آیت جو آپ آگے پڑھیں گے، تو یہ بہت ہی خوبصورت سفر ہے، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ ہر آیت پہ آپ کو اتنا پیار آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اتنا خوبصورت کلام ہے. تو بس میں یہی ایڈ کرنا چاہتی تھی کہ واقعی ابھی تو سفر سٹارٹ ہوا ہے، آگے جیسے جیسے جائیں گے تو آپ اس کا اور مزہ لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، چلتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر کثیر استاد، الحمدللہ. آپ سب لوگوں کو آج کا لیسن کیسے لگا یہ بتائیں. ماشاءاللہ لگ رہا ہے نا کہ ایمان بوسٹنگ سورہ ہے، سورہ آل عمران، الحمدللہ. ایک سیکنڈ جی، اب بتائیں. آپ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ٹیکسٹ نہیں اوپن،
यस आई अंडरस्टैंड अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इंस्पायरिंग, एक्सेलेंट अल्हम्दुलिल्लाह. आप देखिए कितनी इंसान को कहीं पहले अहकामात बता दिए सूरह बकरा के अंदर, और अब अगर वो मुश्किल लग रहे हैं तो अल्लाह ताला ईमान बिल्ड करा रहे हैं हमारा, हमें सहारा दे रहे हैं कि जैसे देखो ये काम इतना मुश्किल नहीं है, करो तो अल्लाह ताला आपको थाम लेंगे, है ना. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह ताला से प्यार महसूस हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल, अभी तो आप देखें कि आगे से आगे कुरान की एक एक सूरत इतनी खूबसूरत है, और अभी शुरू में मुख्तलिफ थीम की सूरत होती हैं, फिर आगे 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 जाके बीच में कुछ और फिर एंड पे कुछ और, तो माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत सफ़र लगता है ना अपना, कि कुरान ऐसी आम सी चीज़ नहीं है, अगर मेरे हाथों में है तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. हम अपना कोर्स कर रहे थे तब, तो उस टाइम उन्होंने ये ज़रूर पूछा था कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है, तो उस वक्त सबने अपनी अपनी सच सच बता दी कि हमारे लिए क्या क्या नेमत है, और शायद उस वक्त हमने इतना ज़्यादा कुरान नहीं पढ़ा था जब ये सवाल हमसे किया गया था तो. लेकिन आज जब हमने मतलब एक बार कम अज़ कम गो थ्रू तो किया है ना मुकम्मल तरीके से, तो फिर एहसास होता है कि नहीं, ये सबसे बड़ी नेमत है हर चीज़ से बढ़ के, क्योंकि इसी से फिर दुनिया की भी सारी आराम भी मिलता है, सुकून मिलता है, आखिरत भी मिलती है, अल्लाह ताला की खुशी भी मिलती है, बाकी मोहब्बतें भी सब इसी से हैं. कुरान सबसे बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह. जब तदब्बुर करना सिखा रही थी कि बेबसी बेकसी अमेजिंग तखलीक, बेबी कैसी अमेजिंग तखलीक है रब की. बिल्कुल 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 अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितने भी उस्ताद ने हम लोगों को आज लिंक दिखाए हैं तो इंशाल्लाह ताला वो फिर हम आपके लिए अपलोड कर देंगे. ठीक है, अपनी क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कल मुलाकात होगी. तो आप सबको खुश रखे, आफियत में रखे, कुरान पर गौर व फिक्र करने की हम सबको तौफीक दें, और इस पर अमल में हमें आगे से आगे बढ़ाएं. अमीन या रब्बिल आलमीन. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.